دیکھیے بھائی کتاب پر آگے سبق. وَعَلَيْهِمْ مُؤَنُ حِفْظِهِ وَرَدِّهِ إِلَى يَدِهِ أَوْ رَدِّ جُزْءٍ مِّنْهُ كَأُجْرَةِ بَيْتِ حِفْظِهِ وَحَافِظِهِ فَأَمَّا جُعْلُ الْآبِقِ وَمُدَاوَاتُ الْجُرْحِ فَيُقَسَّمُ عَلَى الْمَزْمُونِ وَالْأَمَانَةِ أي على المرتهن مؤنة الحفظ كأجرة بيت الحفظ وأجرة الحافظ وكذا مؤنة رده إلى يد المرتهن إن خرج من يده. بھائی رہن کے مسائل ذکر ہو رہے ہیں. اب رہن, کسی نے کوئی چیز کسی کے پاس رہن رکھوائی, اس رہن پر خرچے ہوتے ہیں. مثلا اگر وہ غلام اس کے پاس رہن رکھوایا ہے یا باندی رکھوائی ہے تو اس کے کھانے پینے کا خرچہ ہے, یا اسی طرح اگر کوئی گاڑی یا کوئی اور قیمتی چیز اس کے پاس رہن رکھوائی ہے تو اس کی حفاظت کا خرچہ ہے. اس کے لیے اگر کوئی محافظ یعنی حفاظت کے لیے کوئی چوکی دار وغیرہ رکھنا پڑتا ہے حفاظت کے لیے تو یہ خرچے ہیں, یا اسی طرح اگر غلام بھاگ جاتا ہے تو اس کو واپس لانے کا جو خرچہ ہے تو یہ خرچے کس پر آئیں گے؟ تو یہ آپ کو بتلائیں گے کہ بھائی ایک ہے اس رہن کی حفاظت کا خرچہ, تو حفاظت کا سارا خرچہ مرتہن کے اوپر آئے گا. بھائی مثلا آپ نے اپنی گاڑی اس کے پاس بطور رہن کے رکھوائی اور اس سے 10 لاکھ روپیہ قرضہ لیا. اب اس گاڑی کو اپنے پاس محفوظ رکھنے کے لیے اس کو ایک گیراج کرائے پر لینا پڑا, اور اسی طرح ایک محافظ حفاظت کرنے والا یعنی چوکیدار بھی اس کو اجرت پر رکھنا پڑا. تو یاد رکھیے کہ یہ حفاظت کے جو خرچے ہیں یہ مرتہن پر آئیں گے. کس پر آئیں گے؟ مرتہن پر آئیں گے. بھائی سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ حفاظت کے خرچے مرتہن پر کیوں آئیں گے؟ تو وجہ یہ آپ کو آگے چل کر بتلائیں گے کہ کیونکہ یہ چیز اپنے پاس مرتہن نے روکی ہوئی ہے. جب مرتہن نے اپنے پاس روکی ہوئی ہے تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اسی کی ہے بھائی. تو یہ سارا خرچہ اس پر آئے گا. جبکہ اس کے علاوہ اگر اس رہن کی بقا کے خرچے ہیں مثلا غلام ہے یا باندی ہے یا جانور اس کے پاس کوئی حیوان وغیرہ رکھوائے ہیں, گائے بھینسیں اس کے پاس بطور رہن کے رکھوائی ہیں, تو ان کے جو گھاس وغیرہ کا خرچہ ہے چارے کا خرچہ ہے تو یہ ان کی بقا کے لیے ضروری ہے. تو بقا کے لیے جو خرچے ہوں گے وہ سارے خرچے راہن پر آئیں گے. بھائی کس پر آئیں گے؟ حفاظت کے سارے خرچے مرتہن پر اور بقا کے سارے خرچے راہن پر. اور اس کے علاوہ کوئی اور خرچے ہوں, مثلا غلام بھاگ گیا, مرتہن کے پاس کسی نے اپنا غلام بطور رہن کے رکھوایا تھا اور وہ غلام بھاگ گیا, تو اب اس غلام کو واپس لانے پر خرچہ ہوگا. جو بھی اس کو لے کر آئے گا تو وہ خرچہ کرے گا یا خرچہ مانگے گا واپس لانے کا. تو وہ جو خرچہ ہے اس میں تفصیل یاد رکھنا کہ کل رہن کو اپنے قبضے میں واپس لانے کے لیے یا اس کے جز کو اپنے قبضے میں واپس لانے کے لیے جو خرچہ ہوگا وہ راہن اور مرتہن دونوں پر تقسیم ہوگا. کس پر؟ راہن اور مرتہن دونوں پر تقسیم ہوگا. اور تقسیم کس طرح ہوگا کہ وہ جو چیز رہن رکھی تھی یعنی وہ جو غلام اس کے پاس رہن رکھا ہوا تھا, اس غلام کو دیکھ لیں گے کہ اس کی قیمت کتنی ہے اور اس کی قیمت میں سے مضمون کتنا ہے اور امانت کتنا ہے. تو غلام کا جتنا حصہ یا مضمون ہے اس قدر خرچہ مرتہن پر آئے گا, اور جتنا حصہ امانت ہے وہ راہن پر آئے گا. دیکھو مثلا غلام بھاگ گیا, اب اس کو کوئی شخص واپس لے کر آیا تو اس کا 15,000 روپیہ خرچہ ہوا اس غلام کو واپس لانے پر, اور فرض کرو وہ غلام ہے 15 لاکھ کا اور جو دین لیا تھا راہن نے وہ ہے 10 لاکھ. بھائی 10 لاکھ, اور آپ نے پڑھا ہے کہ جو رہن ہوتا ہے وہ مضمون بالعقل ہوتا ہے, یعنی اس کی قیمت اور دین میں سے جو عقل ہو اس کا ضمان آتا ہے مرتہن پر. دین کتنا یہاں پر؟ دس لاکھ
دس
اور
لاکھ
غلام کی قیمت کتنی؟ پندرہ
پندرہ
لاکھ.
لاکھ
تو عقل کیا ہے, کم کیا ہے؟ دس لاکھ دین. تو گویا اس پندرہ لاکھ کے غلام میں سے دس لاکھ کا ضمان کس پر ہے؟ مرتہن پر ہے, اور باقی کے جو پانچ لاکھ کا حصہ ہے وہ بطور امانت کے ہے, وہ بطور امانت کے ہے. اس غلام میں پانچ لاکھ, پانچ لاکھ امانت اور دس لاکھ مضمون ہے, ضمان ہے اس کا. تو گویا اس غلام کے اگر تین حصے کریں, پندرہ کے تین حصے کیے, تو تین میں سے دو حصے مضمون اور ایک حصہ امانت. توجہ ہے, دو حصے مضمون اور ایک حصہ امانت. تو لہذا جو خرچہ غلام کے واپس لانے پر ہوا مثلا 15,000, تو اس کے بھی تین حصے کر دیں گے. تین حصوں میں سے دو حصے جو ہیں وہ مضمون کے وہ جو ہے مرتہن پر آ جائیں گے, جو حصہ مضمون ہے اس کے بقدر, اور ایک حصہ جو ہے وہ راہن پر آ جائے گا. تو 5,000 کس پر آ جائیں گے؟ راہن پر. اور 10,000 خرچہ کس پر آ جائے گا؟ مرتہن پر آ جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری مثال لے لیں. مثلاً غلام کی قیمت ہے 20 لاکھ روپے اور قرضہ اتنا ہی ہے 10 لاکھ روپے. بھائی تو اس غلام میں سے معلوم ہوا کہ 10 لاکھ مضمون ہے اور 10 لاکھ امانت ہے, یعنی آدھا مضمون ہے اور آدھا امانت. تو لہذا وہ جو خرچہ آیا اس کے واپس لانے پر 15,000, وہ بھی آدھا آدھا راہن اور مرتہن دونوں پر آئے گا. تو 7,500 خرچہ راہن پر آ جائے گا اور 7,500 مرتہن پر آ جائے گا. تیسری صورت بنا لو. مثلا غلام ہے 25 لاکھ کا اور قرضہ 10 لاکھ ہے. قرضہ 10 لاکھ, اس کا مطلب ہے کہ غلام کے اگر پانچ حصے کیے جائیں, پانچ حصے, تو دو حصے مضمون ہیں اور تین حصے امانت ہیں. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پانچ حصوں میں سے دو حصے مضمون ہیں اور تین حصے امانت. تو وہ جو خرچہ 15,000 آیا اس کے بھی پانچ حصے کر دو. پانچ حصے کیے 15 کے, تو ایک حصے میں کتنا آیا؟ تین. تو اس تو پانچ حصے کرو اور ان میں سے دو حصے مرتہن پر آ جائیں گے, یعنی 6,000 مرتہن پر آ جائے گا. اور تین خمس یعنی تین حصے کس پر آ جائیں گے؟ راہن پر, یعنی 9,000 خرچہ اس پر آ جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ ایک اور بھی صورت بنا لیں اور اچھی طرح بات واضح ہو جائے. غلام ہے 30 لاکھ کا اور قرضہ کتنا ہے؟ 10 لاکھ. معلوم ہوا کہ غلام کے اگر غلام کے تین حصے کیے جائیں تو اس یعنی 10-10 لاکھ والے, تو ایک حصہ یعنی 10 لاکھ مضمون ہے اور دو حصے یعنی 20 لاکھ وہ کیا ہے؟ امانت ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ جو خرچہ ہوا اس کے واپس لانے پر 15,000, اس کے بھی اس تین حصے کر لیں گے. ایک حصہ تو مضمون ہے, وہ کس پر آ جائے گا؟ مرتہن پر. اور دو حصے امانت ہیں, وہ کس پر آئیں گے؟ راہن پر. تو تین حصے کریں 15 کے, ایک حصے میں کتنا آیا؟ 5,000. تو یہ 5,000 مرتہن پر آ جائے گا اور 10,000 راہن پر آ جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ تو صورت تھی کہ کل غلام کو, کل رہن کو اپنے قبضے میں واپس لانے پر جو خرچہ تھا. پورا غلام ہی قبضے سے نکل گیا تھا نا, تو پورے غلام ہی کو اپنے قبضے میں واپس لانے پر خرچے میں یہ تفصیل تھی. اسی طرح اگر رہن کا جز ہے اس کو اپنے قبضے میں واپس لانے کے لیے جو خرچہ ہو وہ بھی اسی طرح تقسیم ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ مثلاً غلام کے ہاتھ پر زخم ہو گیا. اب دیکھو اگر ہاتھ کا علاج نہیں کروائیں گے تو اس کا ہاتھ تو ختم ہو جائے گا, ضائع ہو جائے گا. تو گویا اس ہاتھ کو اپنے قبضے میں واپس رکھنے کے لیے اس کا کیا کروانا پڑے گا؟ اس کو مرتہن کو علاج کروانا پڑے گا, تو اس پر خرچہ آئے گا. تو اس میں بھی پھر یہی تفصیل ہے, یعنی پورے غلام کو دیکھیں گے کہ یہ پورے غلام کی اگر جو میں نے ابھی تفصیل بتائی وہی تفصیل کس میں ہے؟ اس زخم کی صورت میں بھی ہے. بھائی ہاں, اس میں ہاتھ کو نہیں دیکھنا, پورے غلام کو دیکھنا ہے. اسی طرح اگر غلام 20 لاکھ کا ہے اور قرضہ کتنا؟ 10 لاکھ, اور زخم پر خرچہ کتنا ہوا؟ 15,000. تو آدھا غلام مضمون ہے, آدھا امانت ہے، لہذا اس کا آدھا خرچہ راہن پر آ جائے گا یا زخم کے علاج کا، اور آدھا خرچہ مرتہن پر. صورت سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی اب کتاب پر. تو کہتے ہیں وَعَلَيْهِمُ أَنُ حِفْظِهِ، اور مرتہین پر ہی ہے مُؤَنُ حِفْظِهِ، اس کی حفاظت کی مشقت. مُؤَن جمع ہے مُؤْنَتُن کی، اور مُؤْنَتُن کہتے ہیں مشقت کو بھئی، یعنی خرچہ مراد ہے. کیا مراد ہے؟ خرچہ. اور عَلَيْهِ اور مرتہین پر ہی واجب ہے مُؤَنُ حِفْظِهِ، اس غلام کی حفاظت کے خرچے. وَرَدِّهِ إِلَى يَدِهِ، اس کا عطف حفظہی پر ہے. اَي وَعَلَيْهِ مُؤَنُ رَدِّهِ إِلَى يَدِهِ، اور اسی طرح اگلے کا بھی عطف اسی پر ہے. اور اس مرتہین پر ہی ہے اس غلام کو اپنے قبضے میں واپس لانے کے جو مشقتیں ہیں، یعنی جو خرچے ہیں، وہ بھی کس پر ہیں؟ مرتہین. توجہ ہے، اس غلام کو اپنے قبضے میں واپس لانے کے جو خرچے ہیں وہ بھی کس پر ہیں؟ توجہ ہے. وَعَلَيْهِ کیا عبارت بن گئی؟ وَعَلَيْهِ مُؤَنُ رَدِّهِ إِلَى يَدِهِ، مرتہین پر ہی ہیں خرچے اس رہن کو اپنے قبضے میں واپس لانے کے. یہ وہ صورت ہے. آپ کہیں گے بھئی وہ خرچے تو اپنے تقسیم کرنے، ابھی آپ نے بتایا تھا جتنا مضمون ہوگا وہ مرتہین پر آئے گا اور جتنا امانت ہوگا وہ راہن پر. تو جواب یہ کہ یہ وہ صورت ذکر کر رہے ہیں جس میں دین اور غلام کی قیمت برابر ہیں. دین بھی 10 لاکھ، غلام کی قیمت بھی 10 لاکھ. 10 لاکھ ہے تو معلوم وہ پورا غلام ہی مضمون ہے، تو سارا خرچہ ہی کس پر آئے گا؟ مرتہین پر آئے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے اور مرتہین پر ہی ہے خرچے اس رہن کو اپنے قبضے میں واپس لانے کے. اور رد جز ام منہ، اور یا اس کے جز کو اپنے قبضے میں واپس لانے کے جو خرچے ہیں وہ بھی مرتہین پر ہیں. کس صورت میں؟ جب دین اور اس رہن کی قیمت برابر ہو. کا اجرتی بیت حفظی ہی، اب وہ مثالیں ذکر کرنے لگے کہ حفاظت کے کیا کیا خرچے ہو سکتے ہیں اور وہ اپنے قبضے میں واپس لانے کے کیا صورتیں ہو سکتی ہیں. کہتے ہیں کہ اجرتی بیت حفظہی و حافظہی، جیسے کہ اس غلام کی حفاظت کے کمرے کی اجرت. بیت کمرے کو کہتے ہیں، گھر کو بھی کہہ دیتے ہیں، کمرے کو کہتے ہیں. کہ اجرتی بیت حفظہی، جیسے اس رہن کی حفاظت کے کمرے کی اجرت. و حافظہی، اور جیسے اس رہن کی حفاظت کرنے والے کی اجرت جو ہے. فاما جعل العابقی، عابق کہتے ہیں بھگوڑا غلام، وہ غلام جو بھاگ گیا ہو. فاما جعل العابقی، جعل کہتے ہیں مزدوری کو بھائی، کوئی بھی کام کیا جائے اس کی جو مزدوری ہو، اجرت ہو، اس کو جعل کہتے ہیں. لیکن اس کا زیادہ تر اطلاق جو ہے وہ غلام جو بھاگ جائے اور اس کے واپس لانے پر جو مزدوری یا خرچہ ہو اس کو جعل کہتے ہیں. تو کہتے ہیں فاما جعل العابقی، باقی جو بھگوڑے غلام کی مزدوری ہے اس کا جو خرچہ ہے. وہ مداوات الجرحی، اور زخم کے علاج معالجے کا جو خرچہ ہے. فیقسم علی المضمون والامانتی، تو اس کو تقسیم کیا جائے گا مضمون اور امانت پر. جتنا حصہ مضمون وہ مرتہین پر، اور جتنا حصہ امانت وہ راہن پر. اے علی المرتہین مؤنت الحفظ، یعنی مرتہین پر ہے اس رہن کی حفاظت کا خرچہ. کا اجرتی بیت الحفظ، جیسے کہ حفاظت والے کمرے کی اجرت، اس کا کرایہ. و اجرت الحافظ، اور حفاظت کا. و اجرت الحافظ، اور جیسے کہ حفاظت کرنے والے کی اجرت جو ہے. و قضا مؤنت ردہ الی ید المرتہین، اور اسی طرح اس رہن کو واپس لانے کا جو خرچہ ہے. الی ید المرتہین، مرتہین کے قبضے میں. مرتہین کے قبضے میں اس رہن کو جو واپس لانے کا خرچہ بھی اسی طرح ہے. ان خراج من یدہی، اگر وہ رہن نکل گیا اس کے قبضے سے. کا جعل العابقی، جیسے بھگوڑے غلام کی جو مزدوری ہے. فہو علی المرتہین، تو وہ مرتہین پر ہوگی. اذا کانت قیمت الرہن مثل الدین، جس وقت رہن کی قیمت دین کے مثل ہو، اس کے برابر ہو. وقضا مؤنت رد جزء من الرہن الی ید المرتہین، اور اسی طرح رہن کے جز کو واپس لانے کا جو خرچہ ہے الا ید المرتہین مرتہین کے قبضے میں وہ بھی مرتہین پر آئے گا جبکہ رہن کی قیمت کیا ہو دین کے برابر ہو. کا مداوات الجرح جیسے کہ زخم کے علاج معالجہ جو ہے اذا کان یہ کب مرتہین پر ہے کب اذا کانت قیمتہ مثل الدین جبکہ اس رہن کی قیمت جو ہے وہ دین کے برابر ہو اما اذا کانت قیمتہ اکثر منہ تو وہ صورت کے رہن کی جو قیمت ہے وہ دین سے زیادہ ہو فیقسم علی المضمون والامانتی تو پھر اس خرچے کو تقسیم کیا جائے گا مضمون اور امانت پر فما ہوا مضمون انفع علی المرتہینی پس وہ جو مضمون ہے وہ تو مرتہین پر ہوگا وما ہوا امانت انفع علی الراہینی اور وہ حصہ جو امانت ہے تو وہ راہین پر خرچہ ہوگا وہذا بخلاف اجرت بیت الحفظ بھئی حفاظت کی صورت میں سوال کہ آپ نے کہا حفاظت کا سارا خرچہ مرتہین پر آئے گا حالانکہ وہ صورت جس میں غلام کا کچھ حصہ مضمون ہے اور کچھ امانت ہے یعنی غلام کی قیمت دین سے زیادہ ہے تو پھر کچھ حصہ تو امانت ہے تو اس امانت حصے پر بھی تو خرچہ ہو رہا ہے حفاظت پر تو وہ کس پر آنا چاہیے راہن پر آنا چاہیے تو میں نے بتلا دیا کہ نہیں بھائی راہن پر یہاں خرچہ نہیں آئے گا کیونکہ اس غلام کو مرتہن نے روک کر رکھا ہے راہن نے کوئی زبردستی تو یہ غلام اس کے پاس نہیں رکھوایا بھائی بلکہ اس نے گویا زبردستی اسے غلام لیا ہے اپنے پاس روکا ہے تاکہ کیا کرے اس کے ذریعے اپنا دین وصول کرے اور اس کو پورا غلام روکنے کا حق ہے یا غلام کا کچھ حصہ صرف روکنے کا حق ہے پورا غلام پورا رہن وہ روکنے کا اس کا حق ہے جب پورا رہن روکنے کا حق ہے اس کا تو پورے رہن کی حفاظت کا خرچہ بھی مرتہین پر ہی آئے گا تو کہتے ہیں وہذا بخلاف اجرت بیت الحفظ اور یہ برخلاف ہے حفاظت والے کمرے کی اجرت کے فإن تمامه على المرتهن اس لیے کیونکہ وہ ساری اجرت سارا خرچہ جو ہے وہ مرتہن پر ہوگا وإن كان قيمة المرهون اكثر من الدين اگرچہ مرہون کی قیمت جو ہے وہ دین سے زیادہ ہو لأن وجوب ذلك بسبب الحبس اس لیے کیونکہ وہ جو خرچہ واجب ہو رہا ہے مرتہن پر وہ بسبب الحبس اس غلام کو اس رہن کو روکنے کی وجہ سے ہے اپنے پاس وحق الحبس فی الکل ثابت له اور روکنے کا حق تو پورے رہن میں اس مرتہن کے لیے ثابت ہے پورا رہن روکنا اس کا حق ہے تو لہذا وہ پورا خرچہ بھی حفاظت کا اس پر ہی آئے گا آگے دیکھیے کہتے ہیں وَعَلَى الرَّاهِنِ مُؤَنُ تَبْقِيَتِهِ وَإِصْلَاحِ مَنَافِعِهِ لِنَفْقَتِ رَهْنِهِ لِنَفْقَ نہیں بھئی یہ لام کتابت کی غلطی ہے کاف ہونا چاہیے کَنَفْقَتِ رَهْنِهِ وَكِسْوَتِهِ کہتے ہیں وعلی الراہنی مؤن تبقیتہ و اصلاح منافعہ اور راہن پر ہے خرچے اس رہن کی کو باقی رکھنے کے تبقیہ باقی رکھنا یہ باب تفعیل کا مصدر ہے اس رہن کو باقی رکھنے کے جو خرچے ہیں یعنی اس کی بقا کے جو خرچے ہیں اور اسی طرح اس کے منافع کی اصلاح یعنی اس کے منافع کی دیکھ بھال کے جو خرچے ہیں وہ بھی کس پر ہیں راہن پر بقا کے خرچے میں نے جیسے مثال دے دی غلام یا باندی اس کے پاس رکھوائی ہے تو اس کے جو کھانے پینے کا خرچہ یہ ان کی غلام یا باندی کی بقا کے لیے ضروری اور منافع کے خرچے ہوتے ہیں مثلا باندی نے اس کے پاس بچے کو جنم دے دیا اب یہ کیا ہے منافع ہیں یا فائدے ہیں یا اس میں نما آ گئی زیادتی آ گئی تو ان کے خرچے بھی ان کی اصلاح اور دیکھ بھال اور خرچے کس پر آئیں گے وہ راہن پر آئیں گے تو کہتے ہیں وَعَلَى الرَّاهِنِ مُؤَنُ تَبْقِيَتِهِ وَإِصْلَاحِ مَنَافِعِهِ اور راہن پر ہیں اس رہن کی بقا کے خرچے اور اس کے اس رہن کے منافع کی دیکھ بھال کے خرچے کَنَفْقَتِ رَهْنِهِ وَكِسْوَتِهِ جیسے کہ اس کے رہن کا خرچہ ہے یعنی کھانے پینے کا وَكِسْوَتِهِ اور اس کے لباس پہنانے کا वह अजरी राई ही, और जैसे के चरवाहे की उजरत है, इसने उसके पास अपनी गाय भैंस से बतौर रहन के रखवाई हैं, तो गाय भैंसों के लिए एक चरवाहे को रखना पड़ा, तो उस खर्चा किस पर आएगा? राहिन पर आएगा, क्योंकि ये उनकी बका के लिए जरूरी है, उसके बगैर गाय भैंसें जिंदा नहीं रह सकती। वह ज़िरी वलदिर रहनी, ज़िर कहते हैं दाया, दाया वो औरत जो बच्चे की देखभाल और दूध वगैरह पिलाने के लिए जिसको मुकरर किया जाए। वज़िरी वलदिर रहनी, रहन की औलाद की जो दाया है, मसलन भाई किसी ने किसी के पास अपनी बांदी रखवाई, उस बांदी ने वहां पर बच्चे को जन्म दिया, तो अब जैसे बांदी की बका के खर्चे किस पर थे? राहिन पर। इसी तरह बांदी में बढ़ो ज्यादती हुई या उसके मुनाफे हैं, उसके खर्चे भी किस पर होंगे? राहिन पर। तो लिहाजा उस बच्चे के लिए कोई दाया रखनी पड़ी दूध पिलाने के लिए या उसकी देखभाल के लिए, तो वो खर्चे भी राहिन पर होंगे। ये माना है वज़िरी वलदिर रहनी, जैसे कि रहन की औलाद की दाया है। वह सकयिल बुस्तानी, और बुस्तान कहते हैं बाग को, और सकयून कहते हैं सैराब करना, और जैसे कि बाग के सैराब करने के सैराब करने का खर्चा है भाई, किसी ने किसी के पास अपना बाग रहन के तौर पर रखवा दिया, तो उस बाग को सैराब करने पर खर्चा होता है, तो वो खर्चे भी किस पर हैं? राहिन पर हैं। वल कियामी भी उमूरी ही, और इसी तरह उस बाग के उमूर को कायम करना, यानी उनका इंतजाम करना, बाग के और कामों का इंतजाम करना, ये भी किस पर है? राहिन पर है भाई। ये माना है वल कियामी भी उमूरी ही ऐ भी उमूर इल बुस्तानीम, उस बाग के उमूर के कयाम के जो खर्चे हैं, यानी के यानी उसके इंतजामी उमूर के जो खर्चे हैं वो उस पर आएंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? आगे देखिए भाई, बाबू मा यसिहु रहनुहु वर रहनु बिही व मा ला यसिहु, ये बाब है उन चीजों के बयान में कि सही है उनका रहन रखवाना, वर रहनु बिही, और उन चीजों के बयान में कि जिनके बदले में रहन रखवाना सही है। रहन वो चीजें जिनको रहन रखवाना, और रहनु बिही जिनके बदले में रहन रखवाया जाता है, तो किन चीजों के बदले में रहन रखवाना जायज है और किन चीजों के बदले में रहन रखवाना जायज नहीं। मसलन जैसे अमानत है भाई, आगे चलकर आपको बताएंगे, आपने किसी के पास 1,00,000 रुपया बतौर अमानत के रखवाया, और फिर उससे साथ ये भी कहते हैं मेरे पास बतौर जमानत के कोई अपनी मोटरसाइकिल वगैरह रखवा दो, भाई एक तो वो आपकी पैसे की हिफाजत करेगा और फिर आप उससे रहन भी तलब कर रहे हैं, नहीं भाई, रहन तो देन के बदले होता है, अमानत के बदले नहीं होता। तो इस बाब में बयान करेंगे किन किन चीजों को आप रहन रखवा सकते हैं और किन किन चीजों के बदले में रहन रखवा सकते हैं, देन के बदले रखवा सकते हैं और अमानत के बदले नहीं रखवा सकते, ये सब बयान करेंगे। फिर देखिए, बाब उमा यसिहु रहनुहु वर रहनु बिही, ये बाब है उन चीजों के बारे में कि सही है उनका रहन रखवाना, वर रहनु बिही, और उन चीजों के बारे में कि जिनके बदले में रहन रखवाना सही है, वह मा ला यसिहु, और उनके बयान में जो सही नहीं, यानी जिनका रहन रखवाना सही नहीं या जिनके बदले में रहन रखवाना सही नहीं है। सूरत समझ में आ गई? ला यसिहु रहनु मुशाइन, सही नहीं है रहन मुशा का, मुशा चीज को रहन रखवाना सही नहीं, मुशा जो फैली हुई हो जिसमें आपका हिस्सा महूज न हो, आपका हिस्सा महूज न हो, एक जमीन है आप में और जैद में मुश्तरका है, जैद ने और आपने मिलकर वो जमीन खरीदी है, अभी आपने तकसीम नहीं की, अलहदा नहीं किया अपना अपना हिस्सा, तो जमीन के हर हिस्से में जैद भी शरीक आपके साथ भाई, कोई एक इंच भी जमीन का पकड़ लें उसमें आपका भी हिस्सा और जैद का भी हिस्सा। अब ये मुशा जमीन आप किसी के पास रहन रखवाना चाहते हैं, नहीं भाई, जायज नहीं है, देन आप ले रहे हैं और रहन ऐसी जमीन रखवा रहे हैं जिसमें आपका भी हिस्सा और जैद का भी हिस्सा है, सिर्फ अपना हिस्सा रहन रखवा सकते हो, मुशा फैला हुआ हिस्सा کیونکہ اس زمین میں آپ کا حصہ پھیلا ہوا ہے، تقسیم شدہ اور علیحدہ نہیں. تو کہتے ہیں لا یصح رہن مشاع، مشاع کا رہن رکھوانا صحیح نہیں. وثمر علی نخل دونہ، اور اسی طرح پھل کا رہن رکھوانا صحیح نہیں. وہ پھل علی نخل، جو کس پر ہو، کھجور پر یعنی درخت پر لگا ہو، دونہ بغیر درخت کے. نخل کھجور کے درخت کو کہتے ہیں، لیکن مراد شجر ہے، کوئی بھی پھلدار درخت ہو. بھئی آپ کے پھلدار درخت ہیں اور آپ صرف پھل رکھوانا چاہتے ہیں، رہن جو درخت پر لگے ہوئے ہیں، اور درخت رہن نہیں رکھوانا چاہتے. نہیں بھئی، یا تو دونوں کو رہن رکھواؤ یا پھل کو علیحدہ کر کے دے دو. صورت سمجھ میں آ گئی. یہ معنی ہے وسامرین الا یصح رہن سمرین، ایسے پھل کا رہن بھی صحیح نہیں ہے. علا نخلین، جو کس پر لگا ہو، درخت پر لگا ہوا ہو، دونہ بغیر درخت کے. اگر درخت سمیت رکھواتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے بھائی، دونہ ای دون نخلی، درخت کے بغیر. تو کہتے ہیں صحیح نہیں ہے رہن پھل کا. علا نخل دونہ، ایسا پھل جو درخت پر لگا ہو بغیر درخت کے. وزرع ارض و نخل ارض دونہا، اور اسی طرح صحیح نہیں ہے رہن رکھوانا زرع ارض، زمین کی کھیتی، زمین کی فصل. و نخل ارض، اور زمین کے درخت جو ہیں، دونہا بغیر زمین کے، بغیر زمین کے اندر فصل ہے، آپ صرف فصل رہن رکھوانا چاہتے ہیں، زمین نہیں رکھوانا چاہتے. یا زمین کے اندر درخت ہیں، آپ صرف درخت رکھوانا چاہتے ہیں رہن، لیکن زمین رہن نہیں رکھوانا چاہتے. کہتے ہیں یہ صحیح نہیں، اس لیے کیونکہ ان کا تعلق جو ہے، یہ پھل کا تعلق درخت کے ساتھ، فصل کا تعلق زمین کے ساتھ، یا درخت کا تعلق زمین کے ساتھ، یہ پیدائشی ہے. یہ کیا ہے؟ اور جب پیدائشی تعلق ہو تو پھر اس صورت میں اس حال کو جدا کرنا ضروری ہے، پھر ہی رہن رکھوا سکتے ہیں. اگر حال محل کے ساتھ جڑا ہوا ہو پھر اس کا رہن صحیح نہیں. یہ معنی ہے وزرعی ارزن، اور زمین کی فصل جو ہے اس کو رہن رکھوانا صحیح نہیں. ونخلی ارزن، اور زمین کے درخت جو ہے ان کا رہن رکھوانا صحیح نہیں. کب؟ دونہا، جب یہ کس کے بغیر ہوں، زمین کے بغیر ہوں. زمین سمیت رکھواتے ہیں فصل پھر تو ٹھیک ہے، زمین سمیت درخت رکھواتے ہیں رہن پھر تو ٹھیک ہے، لیکن زمین کے بغیر صحیح نہیں. لعدم کونہ متمیزن، اس لیے کیونکہ یہ جدا نہیں ہے. یہ پھل جو درخت پر لگا ہے، یا فصل جو زمین پر لگی ہے، یا درخت جو زمین پر لگا ہے، یہ متمیز نہیں ہے. متمیز ہوتے جدا کر دیں پھر آپ رہن رکھوا سکتے ہیں. وَقَذَا عَقْسُهَا، اور اسی طرح اس کا برعکس بھی ہے، یعنی اس کا برعکس کر لیں. برعکس کیا؟ پہلے کس کو رہن رکھوانا چاہ رہے تھے؟ صرف پھل کو جو درخت پر لگا ہے. اب برعکس کر لیں، درخت رہن رکھوانا چاہتے ہیں جس پر پھل بھی لگا ہے، لیکن پھل کو رہن نہیں رکھوانا چاہتے. یا زمین میں فصل تیار کھڑی ہے، آپ صرف زمین رہن رکھوانا چاہتے ہیں، فصل کو رہن نہیں رکھوانا چاہتے. یا درخت زمین پر لگے ہوئے ہیں، آپ صرف زمین کو رہن رکھوانا چاہتے ہیں، درختوں کو رہن نہیں رکھوانا چاہتے. تو بھی صورت یہی ہے، یعنی اس صورت میں رہن جائز نہیں، کیونکہ یہاں پیدائشی تعلق ہے. تو دونوں کو رکھوانا چاہیں پھر تو ٹھیک ہے، درخت بھی اور پھل بھی، زمین بھی اور فصل بھی، یا درخت بھی اور زمین بھی، علیحدہ علیحدہ رہن رکھوانا صحیح نہیں ہے. یا تو جدا کر دو، علیحدہ کر دو، پھر ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں وَقَذَا عَقْسُهَا، اور اسی طرح اس کا برعکس بھی ہے. اَيْلَا يَسِحُ رَحْنُ نَخْلٍ بِدُونِ سَمَرٍ، یعنی صحیح نہیں ہے کھجور، یعنی درخت کو رہن رکھوانا بغیر پھل کے. وَأَرْضٍ بِدُونِ زَرْعٍ اَوْ نَخْلٍ، اور اسی طرح صحیح نہیں ہے رہن رکھوانا زمین کو بغیر فصل کے یا بغیر درخت کے. لعدم کونہ مفرغن، بوجہ اس کے مفرغ نہ ہونے کے. محل جب آپ رہن رکھوانا چاہتے ہیں تو اس محل کا حال سے مفرغ ہونا ضروری ہے. فلا يتم القبض, پس قبضہ تام نہیں ہوتا, ان صورتوں میں قبضہ تام نہیں ہوتا. وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ان رہن الارض بدون الشجر جائز, اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ زمین کو رہن رکھوانا بغیر درخت کے یہ جائز ہے. متن میں تو انہوں نے بتلا دیا کہ جائز نہیں, لیکن امام صاحب سے ایک روایت ہے کہ زمین کو بغیر درختوں کے رہن رکھوانا جائز ہے. لأن الشجر اسم للنابتی, اس لیے کیونکہ درخت جو ہے وہ نام ہے اگی ہوئی چیز کا. نابت اگی ہوئی چیز, وہ جو زمین سے اگی ہوئی ہے, زمین سے پیدا ہوئی ہے. اس لیے کیونکہ درخت نام ہے اس چیز کا جو زمین سے پیدا ہوئی ہے, زمین سے اگی ہوئی ہے. یعنی بتلانا کیا چاہتے ہیں, سمجھ لو اس بات کو بھائی, زمین سے اگی ہوئی چیز کا نام ہے. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ درخت کو درخت اس وقت تک کہتے ہیں جب تک وہ زمین پر لگا ہوا ہے, زمین سے اگا ہوا ہے, زمین پر سے پیدا ہوا اس پر کھڑا ہے. جب اس کو کاٹ دیں, زمین سے علیحدہ کر دیں, پھر اس کو درخت نہیں کہتے, پھر اس کو تنا کہتے ہیں. درخت کا تنا ہے یا لکڑی ہے, سورج سمجھ میں آ گئی. تو درخت کب کہتے ہیں, جب وہ زمین پر اگا ہوا ہو, زمین پر لگا ہوا ہو. معلوم ہوا درخت وہ صرف اس پودے کا نام نہیں, زمین کے ساتھ جو لگا ہوا ہے یہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے. تو زمین کا وہ حصہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے, اس سارے کو درخت کہتے ہیں. جو زمین کا حصہ جو اس کے ساتھ, جس میں درخت لگا ہے, جس زمین میں درخت لگا ہوا ہے, تو زمین کے ساتھ لگا ہوا یا نہیں لگا ہوا, زمین کے ساتھ لگا ہو تبھی تو درخت کہتے ہیں, اس کے بغیر تو درخت کہتے ہی نہیں ہے. معلوم ہوا درخت اس زمین کو بھی شامل ہے جس میں وہ لگا ہوا ہے, اس زمین کو بھی شامل ہے, تو اس کو درخت کہتے ہیں. تو لہذا جب کوئی درخت کا استثناء کرنا چاہے تو استثناء کر سکتا ہے, کیونکہ درخت صرف اوپر والے پودے کا نام نہیں ہے بلکہ زمین سمیت اس پودے کا نام ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو زمین سمیت جب پودے کا نام ہے تو جب استثناء کرے گا تو صرف اوپر والے حصے کا استثناء نہیں کر رہا بلکہ زمین جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے اس کا بھی استثناء کر رہا ہے. تو استثناء صرف درخت پودے کا ہوا یا زمین سمیت پودے کا ہوا؟ زمین سمیت پودے کا ہوا, تو پھر تو استثناء درست ہے بھائی. صرف درخت کا استثناء ہوتا اوپر والے پودے کا, نیچے جو اس کے زمین ہے جس میں وہ لگا ہوا ہے اس کا استثناء نہ ہوتا, پھر تو مفرغ نہیں تھی زمین, پھر تو زمین مفرغ نہیں تھی. اب جب زمین سمیت پودے کا استثناء کر دیا تو جس زمین میں درخت لگا ہے وہ زمین تو رہن رکھوائی نہیں, اس کے آس پاس ہر طرف کی زمین رکھوا دی. جو رہن نہیں رکھوائی وہ زمین اور جو زمین رہن رکھوائی وہ تو صرف آپس میں ملی ہوئی ہیں, وہاں اتصال صرف مجاورت والا ہے. اتصال صرف کیا ہے؟ مجاورت والا ہے. بھائی آپ کی زمین اور زید کی زمین ملی ہوئی ہے, آپ اپنی زمین رہن رکھوا سکتے ہیں یا نہیں رکھوا سکتے؟ رکھوا سکتے ہیں, حالانکہ اس کے ساتھ زید کی بھی زمین ملی ہوئی ہے, لیکن وہ اتصال صرف مجاورت والا ہے, ساتھ ساتھ ہیں. کیا ہیں؟ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں. تو یہاں پر بھی امام صاحب کی تقریر چل رہی ہے. امام صاحب فرماتے ہیں آپ درخت کا استثناء کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں صرف زمین کے اوپر جو پودا ہے اس کا استثناء نہیں ہوتا, اس پودے کے ساتھ جو نیچے زمین ہے اس کا بھی کیا ہو گیا؟ استثناء ہو گیا. جب اس زمین سمیت پودے کا استثناء ہوا ہے اور باقی ارد گرد والی زمین رہن رکھوا دی ہے تو استثناء صحیح ہے, کیونکہ وہ جو مستثنا ہے اس کا اس رہن والی زمین کے ساتھ جو اتصال ہے صرف مجاورت والا ہے, اور مجاورت یہ تو مضر نہیں, یہ تو کوئی نقصان نہیں دیتی, تو لہذا اس کا رہن رکھوانا صحیح. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو تو کہتے ہیں لی ان شجر اسمن للنابتی، اس لیے کیونکہ درخت جو ہے وہ اگی ہوئی چیز کا نام ہے، یعنی جو زمین سے اگی ہوئی ہو، زمین سے جڑی ہوئی ہو. فیکون استثناء الاشجار بمواضعها، تو لہذا درختوں کا جو استثناء ہوگا بھی مواضعها، ساتھ ان کی جگہوں کے ہوگا، جو جگہ جو زمین جس میں وہ لگے ہوئے ہیں. فیجوز، تو وہ جائز ہوگا. لأن الاتصال حين اذ يكون اتصال مجاورة، اس لیے کیونکہ اتصال اس وقت جو ہے وہ صرف مجاورت والا اتصال ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور مجاورت والا اتصال تو کوئی مانع نہیں بنتا بھائی. ولو رهن النخل بمواضعها جاز ايضا، اور اگر صرف کھجور کا درخت، مراد ہر درخت ہے، اگر صرف درخت رہن رکھوایا بمواضعها اپنی جگہوں کے ساتھ جاز ايضا، یہ بھی جائز ہے. لأن الاتصال حين اذ اتصال مجاورتين، اس لیے کیونکہ وہ جو اتصال ہے، وہ جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں، وہ بھی اتصال کون سا ہے؟ مجاورت والا اتصال ہے، بس صرف ساتھ ساتھ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ہیں علیحدہ ہی ایک دوسرے سے. تو صرف درخت رکھواتا ہے رہن، کہتے ہیں وہ بھی درست ہے، کیونکہ درخت صرف اوپر والے درخت ہوں گے یا زمین سمیت درخت ہو جائیں گے؟ وہ حصہ جس میں وہ لگے ہوئے ہیں اس سمیت درخت رہن ہو جائیں گے، تو لہذا یہ صحیح ہے، گویا زمین سمیت آپ درخت رہن رکھوا رہے ہیں. معلوم ہوا امام صاحب کی یہ اس روایت کی تشریح چل رہی ہے، معلوم ہوا امام صاحب کے نزدیک درختوں کا استثناء کر کے صرف زمین رہن رکھوانا یہ بھی صحیح، اور زمین کا استثناء کر کے صرف درختوں کو رہن رکھوانا بھی صحیح ہے. اس لیے کیونکہ وہ فرماتے ہیں، حاصل کلام سنا رہا ہوں بھائی، توجہ سے سنو. معلوم ہوا کہ جب آپ صرف درختوں کو رہن رکھوانا چاہ رہے ہیں تو درخت ہے حال اور زمین جو ہے وہ محل، تو یہاں پر آپ صرف حال کو رہن نہیں رکھوا رہے بلکہ حال کے ساتھ محل کو بھی رہن رکھوا رہے ہیں، اور حال کو محل کے ساتھ تو رہن رکھوانے میں کوئی اختلاف ہی نہیں. تو صرف درخت نہیں ہے بلکہ درخت کے ساتھ زمین بھی، یعنی حال کے ساتھ محل بھی رہن رکھوا رہے ہیں. تو درخت کے ساتھ جو زمین جڑی ہوئی ہے، جس زمین میں وہ لگا ہوا ہے، اور آس پاس کی زمین کا آپ نے استثناء کر دیا، وہ آپ رہن نہیں رکھوانا چاہتے، تو بھئی وہ زمین اس درخت والی زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے، دونوں میں مجاورت ہے صرف، اور مجاورت کوئی نقصان دے نہیں. جیسے میں نے ذکر کیا، زید کی اور آپ کی زمین ملی ہوئی ہے، یہ آپ کی زمین اور اس کے ساتھ ہی کس کی زمین ہے؟ زید کی زمین ہے. اب آپ صرف اپنی زمین رکھوانا چاہتے ہیں رہن، تو بالکل رکھوا سکتے ہیں، اگرچہ زید کی زمین آپ کی زمین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، مجاورت ہے، لیکن یہ مجاورت نقصان دہ نہیں، مرتہن ہے، وہ آسانی سے آپ کی زمین پر قبضہ کر سکتا ہے. تو یہاں پر بھی جب صرف درختوں کا رہن رکھوایا جا رہا ہے، تو درخت زمین سمیت رہن رکھے گئے، اور آس پاس کی جو زمین ہے درخت کے، وہ رہن نہیں رکھوائی، اور اس کا اتصال اس درخت والی زمین کے ساتھ مجاورت والا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو درختوں کا استثناء بھی صحیح، پھر بھی حال اور محل دونوں کا استثناء ہو جائے گا، اور صرف درختوں کو رکھوانا اور زمین کا استثناء کرنا تو وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی آپ حال اور محل دونوں رکھوا رہے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیے بھائی. وَرَهْنُ الْحُرِّ وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ اَيْ لَا يَصِحُّ رَهْنُ الْحُرِّ، اس کا عطف بھی پچھلے رہن پر ہے. اور آزاد آدمی کو رہن رکھوانا صحیح نہیں، اسی طرح مدبر، مکاتب اور ام ولد کو بھی رہن رکھوانا صحیح نہیں. بھئی آزاد آدمی کو رہن کیوں نہیں رکھوا سکتے؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ رہن کس لیے رکھوایا جاتا ہے؟ تاکہ اس کو بیچ کر کیا کیا جائے، اپنی دین کی وصولی کر لی جائے، اور آزاد آدمی تو مال ہی نہیں ہے، اس کو تو بیچنا ہی جائز نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس سے وصولی نہیں ہو سکتی. اسی طرح مدبر، مدبر وہ غلام جس کو آقا نے کہہ دیا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو. مدبر وہ غلام جس کو آقا نے کہہ دیا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو، تو اس کو مدبر کہتے ہیں. یاد رکھیے، اس غلام کو اب آقا کے لیے بیچنا جائز نہیں، وہ اس کو بیچ نہیں سکتا، کیونکہ آزادی اس غلام کا حق بن گئی، اور یاد رکھو اب کسی چیز کے ذریعے اس کی یہ آزادی فسخ نہیں ہو سکتی. بعض چیزیں ہیں نا فسخ, بے کی یا بے, آپ بے کو آپ کیا کر لیں, فسخ بھی کر سکتے ہیں اگر دونوں راضی ہو جاتے ہیں, لیکن یہ جو آزادی غلام کے لیے آقا نے اعلان کر دیا اب یہ فسخ نہیں ہو سکتی, آزادی اس کا حق بن گیا. اگر آقا اس سے پہلے مر گیا تو اس نے آزاد ہو جانا ہے, لہذا آقا اب اس کو بیچ نہیں سکتا. جب مدبر کو بیچنا جائز نہیں تو اس کو رہن رکھوانا بھی جائز نہیں, کیونکہ اگر رہن رکھوا دے گا تو رہن تو اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ اس کو بیچ کر وصولی کر لی جائے پیسوں کی, اور مدبر کو تو بیچنا جائز نہیں. اسی طرح مکاتب, مکاتب وہ غلام ہے جس کے ساتھ آقا عقد کتابت کر لے کہ مثلا آپ مجھے 5 سال تک ہر سال آپ مجھے 20 لاکھ روپے دے دیا کریں, تو 5 سال بعد پھر آپ آزاد ہیں. یعنی 5 قسطیں مجھے دے دیں 20-20 لاکھ کی, تو پھر آپ آزاد ہیں. غلام نے قبول کر لیا کہ ہاں میں کما کر لاتا ہوں, میں اپنے آپ کو آزاد کرواتا ہوں. تو یہ جو دونوں میں عقد ہوا اس کو عقد کتابت کہتے ہیں. یہ لکھنا, اس میں لکھنا ضروری نہیں ہے, بس اس عقد کا نام ہی کتابت ہے. یہ کیا ہے؟ عقد کتابت ہے, لکھیں یا نہ لکھیں. چنانچہ یہ جو مکاتب ہوتا ہے یاد رکھو یہ آزاد آدمی کی طرح ہو جاتا ہے. یہ جائے گا, کاروبار کرے گا, محنت کرے گا اور پیسے کما کر لا کر ادائیگی کرے گا اور اپنے آپ کو آزاد کروائے گا. اب یہ آزاد آدمی کی طرح ہے, آقا اس سے زبردستی خدمت نہیں لے سکتا. تو یہ مکاتب جو ہے اس کو بھی رہن رکھوانا جائز نہیں ہے, اس لیے کیونکہ مکاتب جو ہے اس نے اپنے آپ کو آزاد کروانا ہے. یہ ادائیگی کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. تو اس کے ذریعے وہ مرتہن اپنا دین کیسے وصول کرے گا؟ جب آزاد ہو جائے گا پھر تو یہ مال ہی نہ رہا. بات سمجھ میں آ گئی. تیسرا ہے ام ولد. ام ولد وہ باندی جو آقا کے بچے کو جنم دے دے. آقا کے, آپ جانتے ہیں آقا کے لیے باندی سے صحبت جائز ہے, تو باندی سے اگر اولاد ہو گئی تو وہ باندی کیا بن جائے گی؟ آقا کی ام ولد. لیکن یاد رکھنا ایک شرط, ویسے ہی نہیں ام ولد بنے گی بلکہ آقا اقرار بھی کرے کہ یہ میری اولاد ہے. اقرار ضروری ہے, اگر اقرار نہیں کرتا تو یہ ام ولد نہیں, یہ عام باندی ہی ہے. بیوی جو ہے فراش قوی ہے, باندی جو ہے وہ فراش ضعیف ہے. بیوی سے اولاد جو ہو وہ خود بخود خاوند کی شمار ہوتی ہے, لیکن باندی سے جو اولاد ہو وہ خود بخود آقا کی شمار نہیں ہوتی جب تک آقا اس کا اقرار نہ کر لے. ہاں جب آقا نے اقرار کر دیا کہ یہ میری اولاد ہے تو بس یہ باندی ام ولد بن گئی. ام الولد اس کے بچے کی ماں, آقا کے بچے کی ماں بن گئی, اور یہ بچہ اس کو آزادی دلوا دیتا ہے. یعنی جب آقا مر جائے گا اور یہ باندی زندہ ہوئی تو پھر یہ آزاد ہو جائے گی. یہ کیا ہو جائے گی؟ بچہ تو ہے ہی آزاد. بھائی بچہ جو ہوتا ہے وہ آزادی اور غلامی میں ماں کے تابع ہوتا ہے. اگر ماں آزاد تو بچہ بھی آزاد, اگر ماں باندی تو بچہ بھی غلام ہوتا ہے, غلام یا باندی ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی. لیکن یہاں معاملہ ذرا مختلف ہے. باندی کا بچہ ہو تو وہ بھی غلام یا باندی ہی شمار ہوگا, لیکن آقا نے کہہ دیا یہ میرا بچہ ہے, تو اس صورت میں یہ بچہ تو اب آزاد ہے کیونکہ آقا کی اپنی اولاد ہے. اس کی اپنی اولاد تو اس کے غلام نہیں بنے گی نا, صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بچہ آزاد ہو گیا, اور یہ بچہ اب اپنی ماں کی بھی آزادی کا سبب بنے گا. چنانچہ جب آقا کا انتقال ہوگا تو یہ باندی بھی کیا ہو جائے گی؟ آزاد ہو جائے گی. تو ام ولد کو بیچنا جائز نہیں آقا کے لیے, کیونکہ آزادی اس کا حق ہو چکا ہے, اس نے آگے چل کر آزاد ہونا ہے. جب اس کو بیچنا جائز نہیں تو اگر اس کو رہن رکھوا دیں گے تو مرتہن کیسے اس کو بیچ کر اپنا مال اس سے وصول کرے گا, اپنا دین اس سے وصول کرے گا؟ لہذا ان کو رہن رکھوانا صحیح نہیں. یہ مانا ہے ورہن الحر لا یصح رہن الحر, آزاد آدمی کا رہن بھی صحیح نہیں. والمدبری اور مدبر کو رہن رکھوانا بھی صحیح نہیں. والمکاتبی اور مکاتب کا رہن بھی صحیح نہیں. وام الولدی اور ام ولد کا رہن بھی صحیح نہیں. یہاں تک تو یہ بیان کیا کہ کن چیزوں کو رہن رکھوانا جائز نہیں ہے. اب آگے یہ بیان کریں گے کن چیزوں کے بدلے میں رہن جائز نہیں ہے، وہ ذکر کرنے لگے ہیں. تو کہتے ہیں ثم لما ذکر ما لا يجوز رهنه اراد ان يذكر ما لا يجوز الرهن به. جب مصنف نے ذکر کر دیا ما ان چیزوں کو کہ لا يجوز رهنه، ان کو رہن رکھوانا جائز نہیں، تو اراد، تو مصنف نے ارادہ کیا کہ ان يذكر، کہ وہ ذکر کر دے ما لا يجوز، ما لا يجوز الرهن به، ان چیزوں کو بھی جن کے بدلے میں رہن جائز نہیں ہے. فقال، بس مصنف نے فرمایا، ماتن نے فرمایا، ولا بالاماناتی اي لا يصح الرهن بالاماناتی، امانتوں کے بدلے میں رہن صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے. کل ودیعتی والمستعاری ومال المزاربتی والشرکتی. یہ امانتوں کی چار صورتیں بیان کر دیں. بھئی اردو میں تو امانت، آپ کسی کے پاس کوئی چیز رکھوا دیں کہ کچھ عرصے کے لیے یہ اپنے پاس حفاظت کے لیے رکھ لو، اس کو امانت کہتے ہیں. لیکن فقہ میں امانت کا مفہوم وسیع ہے. بھئی ہر وہ چیز جو دوسرے کے پاس ہو اور اس کا اس پر ضمان نہ آئے، اس کو امانت کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے کسی کے پاس کوئی امانت رکھوا، اس کا بھی اس پر ضمان نہیں. اسی طرح کسی کو استعمال کے لیے کوئی چیز دے دو، مثلا آپ کی موٹر سائیکل وہ لے گیا استعمال کے لیے، تو میں نے آپ کو کل بتلایا تھا کہ اس کو اعارہ کہتے ہیں اور اعارہ کا بھی کوئی ضمان نہیں ہوتا، تو یہ بھی امانت ہے. اسی طرح مال مضاربت ہے. بھائی مضاربت اس کو کہتے ہیں کہ مال ایک کا ہو، محنت دوسرے کی ہو اور نفع آپس میں برابر تقسیم کر لیں. مثلا میرے پاس مال ہے 10 لاکھ روپے، لیکن مجھے تجارت نہیں آتی. زید کو تجارت آتی ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے، تو میں اس کو کہتا ہوں یہ میرا مال آپ لے لو اور آپ اس کے ذریعے تجارت کرو، اور جو نفع آئے گا اس کو آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے. تو دیکھو مال میرا، محنت زید کی، اور نفع آپس میں برابر، نفع آپس میں تقسیم کا برابر ہونا ضروری نہیں، نفع کو جو بھی آپس میں طے کر لیں، جتنا بھی اگر طے کر لیں. مثلا زید کہتا ہے میں 75% میں رکھوں گا، آپ کو صرف میں 25% دوں گا، اور وہ دوسرا شخص راضی ہو جاتا ہے تو بھی ٹھیک ہے بھائی، بس جتنا طے ہو جائے. تو دیکھا مال ایک کا، محنت دوسرے کی، اور نفع آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، اس کو مضاربت کہتے ہیں. یاد رکھو یہ جو مضارب کے پاس مال ہے، یہ جو میرا مال زید کے پاس ہے، یہ امانت کے حکم میں ہے، اس کا زید پر ضمان نہیں آئے گا. لہذا اگر یہ مضارب کے پاس کل ہلاک ہو جائے یا اسے چوری ہو جائے، تو رب المال جو ہے، مال جس نے دیا تھا، وہ اسے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا مال لے کر آؤ، مجھے ادا کرو جیسے بھی ہو، کیونکہ یہ مال مضاربت جو ہے یہ امانت ہوتی ہے، اس کا ضمان نہیں آتا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یا اسی طرح مال شرکت ہے. شرکت میں مال دونوں کا ہوتا ہے. میں نے اور زید نے 10-10 لاکھ روپے آپس میں ملائے اور ہم دونوں نے مل کر کاروبار شروع کر دیا، مل کر. تو دیکھا یہ ہے مال شرکت، آدھا مال میرا ہے اور آدھا مال زید کا ہے، اور دونوں مل کر کاروبار کر رہے ہیں، میں بھی تجارت میں مصروف، وہ بھی تجارت میں مصروف. تو یہ ہے مال شرکت، اور اس مال شرکت میں زید بھی تصرف کر رہا ہے، میں بھی تصرف کر رہا ہوں. تو یہ جو مال شرکت میں ہم دونوں تصرف کر رہے ہیں، تو یہ مال شرکت ہم دونوں کے پاس جو ہے، یہ بھی امانت کے حکم میں ہے، ایک کا ضمان دوسرے پر نہیں آئے گا. لہذا دونوں میں سے کسی ایک کے پاس اگر وہ مال ہلاک ہو جاتا ہے یا چوری ہو جاتا ہے، تو دوسرا اس سے ضمان طلب نہیں کر سکتا، کیونکہ امانت کا ضمان نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ سب امانتیں ہیں، یہ سب امانتیں ہیں. لیکن اردو میں امانت ہم صرف کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے پاس کوئی چیز رکھوائی جائے، اس کو عربی میں ودیعت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ودیعت، جس کو ہم اردو میں امانت کہتے ہیں. تو کہتے ہیں ولا بالاماناتی، اور رہن رکھوانا صحیح نہیں ہے امانتوں کے بدلے میں. کل ودیعتی، جیسے کہ ودیعت ہے، یعنی کسی کے پاس کوئی چیز رکھوانا. والمستعاری، اور اسی طرح مستعار، وہ چیز جس کو عاریتن لیا جائے دوسرے سے. آپ نے موٹر سائیکل اپنے ساتھی کو دی، آپ کے ساتھی نے آپ سے موٹر سائیکل مانگی، مجھے استعمال کے لیے ضرورت ہے، آپ نے اس کو موٹر سائیکل دے دی، تو وہ ہوا مستعیر، عاریتن مانگنے والا، اور موٹر سائیکل ہوئی مستعار، جو آپ نے استعمال کے لیے اس کو دے دی. تو تو کہا کیا کہا کل ودیعتی ول مستعار جیسے کہ امانت ہے ول مستعاری اور وہ چیز جو عاریت کے طور پر دی گئی ہو وہ مال المزاربتی اور جیسے کہ مال مزاربت ہے وہ شرکتی ای مال شرکتی اور جیسے کہ شرکت کا مال ہے یہ سب امانتیں ہیں ان کے بدلے رہن رکھوانا جائز نہیں ولا بدر کی اور درک کے بدلے بھی رہن رکھوانا صحیح نہیں درک درک کہتے ہیں اصل میں زمان اور تاوان یوں کہو یہاں یہ تاوان اور نقصان کے معنی میں ہے تاوان اور نقصان کے معنی میں ہے صورت یہ کہ زید ایک زمین خریدنا چاہتا ہے لیکن اس کو یہ فکر ہے کہیں اس زمین میں کوئی دھوکہ نہ ہو جائے میرے پیسے نہ ڈوب جائیں تو میں اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ آپ بے فکر ہو کر زمین خریدیں اس میں کسی قسم کا کوئی دھوکہ نہیں کسی قسم کا کوئی دھوکہ نہیں میں تیسرا آدمی ہوں بائے نہیں ہوں بیچنے والا نہیں ہوں میں ایک تیسرا آدمی ہوں میں اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ آپ اس آدمی سے زمین خرید لیں اس میں کسی قسم کا دھوکہ نہیں اگر اس میں کوئی نقصان آپ کا ہوا کوئی اور مستحق نکل آیا تو میں ضامن ہوں میں آپ کے پیسے آپ کو دلاؤں گا آپ کے پیسے ڈوبیں گے نہیں ضائع نہیں ہوں گے میں آپ کو آپ کے پیسے دلاؤں گا تو دیکھا میں نے ضمانت دے دی میں نے ضمانت دے دی میں کفیل بن گیا تو یہ ضمانت دینا صحیح ہے لیکن اس کے بدلے رہن رکھوانا ٹھیک نہیں ہے رہن رکھوانا ٹھیک ہے وہ کہتا ہے نہیں میرے پاس کوئی چیز بطور رہن کے رکھواؤ تو رہن کے طور پر بھائی میں کیوں رکھواؤں رہن جائز نہیں کیوں کیونکہ رہن تو ہوتا ہے دین کے بدلے اور یہاں کوئی دین ہے نہیں ابھی تو کسی قسم کا کسی پر کوئی دین واجب ہی نہیں ہوا ہاں اگر اس نے دھوکہ کیا تو وہ پھر وہ دین اس کے ذمہ بائے نے پیسے لے لیے بعد میں پتا چلا زمین کس کی ہے کسی تیسرے آدمی کی ہے تو اب بائے پر زمان آ گیا کہ وہ پیسے واپس لوٹائے بات سمجھ میں آ گئی تو اس پر دین آ گیا یعنی جو اس نے سمن وصول کیے تھے تو پھر تو ٹھیک تھا رہن رکھوانا لیکن ابھی تو دین کا وجوب ہی نہیں جب دین کا وجوب ابھی تک نہیں ہوا تو اس کے بدلے رہن بھی صحیح نہیں جب دین نہیں تو رہن کے ذریعے وہ کس چیز کو وصول کرے گا کس لیے رہن رکھنا چاہتا ہے ابھی تو ثابت ہی نہیں ہوا دین صورت سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں ولا بدر کی اور تاوان اور نقصان کے بدلے بھی رہن جائز نہیں ہے صورت اس کی یہ ہے کہ باع زید من عمرو دارن یہ دیکھو باع کا صلہ من آتا ہے من میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا من اس پر داخل ہوتا ہے جس کو چیز بیچی جائے بعت من عمرو کیا معنی میں نے عمر کو بیچی عمر کو یہ کو کا لفظ نہ بولا کریں بھائی عام طور پر تو ٹھیک ہے عام استعمال ہو جاتا ہے لیکن بعض جگہ اشتباہ پڑتا ہے مثلا میں نے عمر کو بیچا کیا مانا عمر کو اٹھا کر آپ نے بیچ دیا نہیں بلکہ یوں کہیں میں نے عمر کے ہاتھ بیچا کیسے ترجمہ کریں ہاں معلوم ہوا عمر کے ہاتھ میں نے کوئی کتاب بیچی یا قلم بیچا وہ تیسری چیز ہے جس کو بیچا ہے لیکن کو براہ راست لے آئیں عمر کو بیچا تو یوں لگتا ہے شاید آپ نے عمر ہی کو اٹھا کر آگے کسی تیسرے آدمی کو بیچ دیا تو کیسے ترجمہ کریں عمر کے ہاتھ بیچا یا یوں کہیں میں نے عمر پر بیچا دیکھو اب اس میں شبہ نہیں پڑتا تو صورت اس کی یہ ہے باع زید من عمرو زید نے بیچا عمر کے ہاتھ دارن ایک گھر بیچا فرہن بکر عند المشتری شیئا بما یدرکہ فی ھذا البیع دیکھا بیچنے والا کون زید اور خریدار کون عمر اور تیسرا آدمی جو ہے وہ زمان دے رہا ہے وہ رہن رکھوانا چاہ رہا ہے فرہن بکر عند المشتری تو بکر نے رہن رکھ دیا مشتری یعنی عمر کے پاس شیئن کوئی چیز بھئی کس چیز کے بدلے یہ چیز رکھوا رہے ہو کہتے ہیں بما یدرکہ فی ھذا البیع وہ جو نقصان اس کو لاحق ہو اس بیع کے اندر اگر کوئی نقصان یا تاوان اس بیع میں لاحق ہوا تو اس کے بدلے یہ رہن رکھ لو بھئی ابھی تو نقصان ثابت ہی نہیں ہے نقصان ثابت نہیں ہے تو دین نہیں ہے، جب دین نہیں ہے تو رہن کے ذریعے وہ کیا وصول کرنا چاہتا ہے، لہذا یہ رہن جائز نہیں. رہن تو کس لیے رکھوایا جاتا ہے؟ تاکہ وہ اپنا دین وصول کرے، یہاں تو ابھی کوئی چیز واجب ہی نہیں. تو کہتے ہیں وَقَذَا لَوْ رَحَنَ شَيْئًا بِمَا زَابَ لَهُ عَلَى فُلَانٍ لَا يَجُوزُ. دوسری صورت زید اور عمر آپس میں جھگڑ رہے ہیں، زید نے عمر سے کہا کہ تم نے میرے 10 لاکھ روپے دینے ہیں، عمر کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں نے آپ کا کوئی پیسہ نہیں دینا. وہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، میں وہاں پہنچا، میں نے کہا بھائی جھگڑا نہ کرو، کس نے کس سے لینے ہیں؟ زید نے. مثلا زید نے دعویٰ کیا ہے، کس سے لینے ہیں؟ عمر سے لینے ہیں. میں کہتا ہوں کہ زید سے کہتا ہوں کہ عمر پر اگر آپ کے پیسے ثابت ہو گئے تو میں ضامن ہوں، مجھ سے آ کر مطالبہ کر لینا. تو کفالت صحیح ہے، ضمانت دے رہا ہوں نا. صرف میں نے کیا کہا، کس کو کہا؟ زید کو کہا کہ اگر عمر پر آپ کے پیسے ثابت ہو گئے تو مجھ سے آ کر لے لینا، میں تمہیں دلواؤں گا، مجھ سے آ کر مطالبہ کر لینا. تو یہ ضمانت اور کفالت تو صحیح ہے، لیکن اس کے بدلے رہن رکھوانا صحیح نہیں ہے. وہ کہتا ہے نہیں میرے پاس کوئی چیز رہن رکھواؤ. تو بھئی رہن کس چیز کا؟ رہن تو دین کے بدلے ہوتا ہے، پہلے آپ اس پر اپنا دین ثابت تو کریں، قاضی کے پاس گواہ تو لے کر آئیں، ثابت تو کریں اس کو. اور نیز رہن تو وصولی کے لیے ہوتا ہے، ابھی آپ کا حق ثابت ہی نہیں ہے تو رہن کے ذریعے کیا چیز وصول کرنا چاہتے ہیں؟ وَقَذَا لَوْ رَحَنَ شَيْئًا، اسی طرح اگر رہن رکھی کوئی چیز، بِمَا زَابَ لَهُ اَي بِمَا سَبَتَ لَهُ، کہ اگر جو اس کے لیے ثابت ہو جائے، عَلَى فُلَان، ان فلاں پر، تو لَا يَجُوزُ، یہ رہن جائز نہیں ہے. وَلَوْ كَفَلَ بِهَذَا يَجُوزُ، ہاں اگر کفیل بنا، ضمانت دی اس چیز کے بدلے تو یہ جائز ہے. کفیل بننا ٹھیک ہے، رہن جائز نہیں. وَلَا بِعَيْنِ مَزْمُونَةٍ بِغَيْرِهَا، اور رہن جائز نہیں ہے ایسی متعین چیز کے بدلے جو مضمون بغیرہا ہو، جو مضمون بغیرہا. یاد رکھو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جن کے بدلے ہم رہن رکھواتے ہیں، یہ مضمون بنفسی ہی ہوتی ہیں. توجہ ہے، چیزیں کیا ہوتی ہیں جن کے بدلے رہن رکھواتے ہیں؟ وہ مضمون بنفسی ہی ہوتی ہیں، یعنی اگر وہ چیز ہلاک ہو جائے تو زمان میں وہی چیز آتی ہے. زمان میں کیا مانا؟ وہی چیز آتی ہے، یعنی اگر اس کا مثل ممکن ہے، مثلیات میں سے ہے، تو اس کا مثل آ جائے گا. تو مثل بھی تو اسی چیز جیسا ہے نا، تو وہی چیز آ گئی یا نہیں؟ مثلا آپ کے پاس میرا گندم ہے، 10 من گندم میری آپ کے پاس ضائع ہو گئی، تو آپ پر کیا آئے گا کہ اسی جیسی 10 من گندم مجھے لا کر دیں؟ آپ جائیں گے بازار سے ویسے ہی خریدیں گے اور مجھے لا کر دے دیں گے. تو دیکھا یہ گندم کیا تھی؟ مضمون بھی نفسی ہی تھی. زمان کیا ہے آپ پر؟ وہ ہی اسی کا مثل آ گیا، اسی کا مثل آ گیا، تو کہیں گے مضمون بھی نفسی ہی ہے، یعنی اس کی اپنی ذات ہی آپ پر آ گئی. اور بعض چیزوں کا مثل نہیں ہوتا تو وہ مضمون بالقیمت ہوتی ہے، اور قیمت بھی تو اس چیز کا مثل ہے، مالی اعتبار سے کیا ہے؟ وہ اس کا مثل ہے. مثلا آپ کے پاس میں نے ایک بکری رہن کے طور پر رکھوائی، اور وہ بکری آپ کے پاس ہلاک ہو گئی. اب یہ بکری کیا تھی؟ مضمون بھی نفسی ہی تھی، اس میں زمان اسی کی ذات آتی ہے، اور اس کی ایسی بکری تو اور مل نہیں سکتی، تو پھر کیا دینا پڑے گی اس کو؟ قیمت. اور قیمت بھی تو اس کے مثل ہی ہے، مالی اعتبار سے کیا ہے؟ یہ اس کے مثل ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہر چیز کیا ہوتی ہے؟ مضمون بھی نفسی ہی، یعنی جو بھی چیز ہلاک ہو اس میں جو زمان آتا ہے وہ اس کا مثل آتا ہے یا اس کی قیمت، اور چاہے مثل آئے چاہے قیمت، وہ اس کی جیسا ہی ہے، وہ اس کے جیسا ہی ہے. بات سمجھ میں آگے؟ کیا حاصل ہے کلام کیا ہوا؟ کہ ہر چیز کیا ہوتی ہے؟ ہر متعین چیز مضمون بھی نفسی ہی ہوتی ہے. مضمون بھی نفسی ہی، یعنی اس میں زمان کیا آتا ہے؟ اس کا مثل آتا ہے یا اس کی قیمت آتی ہے. تو یاد رکھو رہن ایسی چیز کے بدلے جائز ہے جو مضمون بھی نفسی ہی ہو، یعنی جس میں زمان کیا آتا ہو، اس کا مثل یا اس کی قیمت. پھر دوہراؤ، رہن صرف کس چیز کے بدلے جائز؟ جو مضمون بھی نفسی ہی ہو. کیا معنی مضمون بھی نفسی ہی ہو؟ کہ اس کا زمان کیا آتا ہو، اس کا مثل آتا ہو یا اس کی قیمت آتی ہو. اور اگر کوئی چیز مضمون بھی نفسی ہی نہیں مضمون بھی غیری ہی ہے تو پھر اس صورت میں اس کے بدلے رہن جائز نہیں, جس میں اس کے اپنی ذات زمان نہیں آتی کوئی اور چیز زمان آتا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ وہ کیسی چیز ہے. بھائی یہ ہے مبیعہ. کیا ہے؟ مبیعہ. آپ کے اور میرے درمیان بیع ہوئی, آپ کے پاس ایک موٹر سائیکل تھی, ایجاب و قبول ہوا. میں نے کہا میں نے آپ سے 50,000 میں یہ موٹر سائیکل خرید لی, آپ نے کہا مجھے منظور ہے, تو ایجاب و قبول ہوتے ہی میں موٹر سائیکل کا مالک بن گیا. اور کتنا سمن طے ہوا تھا؟ 50,000. تو ابھی سمن میرے پاس ہیں اور موٹر سائیکل آپ کے پاس ہے, تو یہ مبیعہ ہے. یہ معین چیز, دیکھو موٹر سائیکل ہے متعین چیز, تو یہ جو مبیعہ ہے یہ مضمون بغیرہا ہے. کیا ہے؟ یعنی مضمون بنفسی ہی نہیں, اس میں اس کا مثل یا قیمت نہیں آتی. اگر آپ نے مجھے ابھی موٹر سائیکل نہیں دی تھی, اس سے پہلے موٹر سائیکل آپ کے پاس ہلاک ہو گئی, جل گئی, تو آپ پر کوئی زمان آئے گا؟ نہیں, کوئی زمان آپ پر نہیں ہے. ہاں وہ سمن مجھ پر ساقط ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ اور سمن تو آپ کا آپ ہی کا حق تھا بھائی, سمن بائے کا حق بن گیا تھا نا, تو وہ حق کیا ہو گیا؟ ساقط ہو جائے گا. بس زمان وغیرہ تو کوئی بھی نہیں آیا. دیکھو نہ اس موٹر سائیکل کا مثل آیا نہ اس کی قیمت آئی. تو مبیعہ کیا ہے؟ وہ مضمون بھی غیری ہی ہے, اور مضمون بھی غیری ہی کے بدلے میں رہن رکھوانا صحیح نہیں, کیونکہ رہن کس لیے ہوتا ہے؟ کہ اس چیز کو وصول کیا جائے. اور یہاں وہ تو مبیعہ تو اس کا اپنا تھا, کس چیز کو وصول کرے گا, کس سے وصول کرے گا بھائی؟ بات سمجھ میں آ گئی. ولا بعین مضمونت بغیرها, اور رہن صحیح نہیں ہے ایسی متعین چیز کے بدلے جو مضمون بغیرها ہو. المراد ان لا تكون مضمونت بالمثل او بالقیمت. دیکھا مضمون بغیرها کا معنی بیان کر رہے ہیں کہ مضمون بغیرها سے مراد یہ ہے کہ وہ مضمون بالمثل یا مضمون بالقیمت نہ ہو, اس کا مثل یا قیمت زمان میں نہ آتی ہو. کم مبیع فی ید البائع, جیسے وہ مبیع جو بائع کے قبضے میں ہو. ای باع شیئا ولم یسلم, اور یعنی بائے نے کوئی چیز بیچی, ولم یسلم, اور وہ اس حال میں کہ ابھی اس نے سپرد نہیں کی. فرہن بہ شیئا, تو اس چیز کے بدلے اس نے کوئی چیز رہن رکھوا دی مشتری کے پاس. لا یجوز, یہ جائز نہیں ہے. لانہ اذا ہلك العین لم یضمن البائع شیئا, اس لیے کیونکہ اگر وہ متعین چیز ہلاک ہو گئی تو بائع ضامن نہیں ہوگا کسی بھی چیز کا, اس پر زمان آتا ہی نہیں, دین آتا ہی نہیں کوئی اس پر. لیکن نہ یسقط السمن, لیکن سمن جو ہے وہ ساقط ہو جائیں گے مشتری سے. وہ ہوا حق البائع, اور وہ تو بائع کا ہی حق ہے. بات سمجھ میں آ گئی. ولا بالکفالت بن نفسی و بالقصاص بن نفسی و ما دونہا و بالشفعتی, کفالت بن نفس کے بدلے بھی رہن جائز نہیں, قصاص بن نفس کے بدلے بھی رہن جائز نہیں, اور قصاص ما دون النفس کے اندر بھی رہن جائز نہیں, اور شفا کے اندر بھی رہن جائز نہیں. صورت مسئلہ یہ بھائی, کفالت بن نفس کسی کی جان کی ضمانت دینا, مثلا زید نے قتل کر دیا اور قاضی نے فیصلہ کر دیا اس زید کو بھی قصاص میں قتل کیا جائے گا. تو زید نے کہا کہ بھائی میرے گھر والے مثلا اسلام آباد میں میرا گھر ہے, ان کو کوئی اطلاع نہیں مجھے یہاں قتل کیا جا رہا ہے قصاص کے اندر, تو مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے گھر والوں کو اطلاع دے آؤں, میں قصاص سے بھاگوں گا نہیں. تو ایک شخص نے ضمانت دے دی, مثلا بکر نے ضمانت دے دی کہ میں زید کی ضمانت دیتا ہوں, زید بھاگے گا نہیں, یہ واپس آئے گا, نہ آیا تو اس کا لانا میرا کام. تو یہ ضمانت کفالت بن نفس ہے, اور کفالت بن نفس ٹھیک ہے, جائز ہے بھائی. اگر وہ نہیں آئے گا تو ہم اس کو پکڑ لیں گے, بھائی یہ جس نے ضمانت دی تھی, تم نے کہا تھا کہ میں لے کر آؤں گا, اب لے کر آؤ اس کو جہاں سے بھی. تو لہذا ضمانت بن نفس تو ٹھیک ہے, جائز ہے. تو زید پر کیا آیا ہے؟ قصاص. اور زید کو قتل کیا جائے گا, اور زید کی ضمانت دے دی بکر نے, یعنی زید کے مال کی ضمانت نہیں دے رہا, زید کی جان کی ضمانت دے رہا ہے کہ زید, یعنی کہ ذات کی, کہ زید بھاگے گا نہیں, اس کی ذات کی ضمانت دیتا ہوں, یہ پہنچے گا اپنے وقت پر, پھر آپ اسے قصاص لے لینا, اس کو بدلے میں قتل کر دینا. سورت سمجھ میں آ گئی. چنانچہ بکر نے ضمانت دے دی, تو بکر ہوا کفیل بن نفس, کفیل بن نفس. پھر وہ جو مدعی تھا جن کا مقتول تھا, ان کو خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو زید بعد میں آئے ہی نہ, تو چنانچہ انہوں نے اس کفیل بن نفس سے کہا کہ کوئی چیز ہمارے پاس بطور رہن کے رکھواؤ. تو کیا کفیل بن نفس کوئی چیز بطور رہن کے رکھوا سکتا ہے اور یہ رہن رکھوانا جائز ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں بھائی, کفالت بن نفس کے بدلے جو ہے رہن رکھوانا جائز نہیں, رہن رکھوانا جائز نہیں. اس لیے کیونکہ رہن کس لیے رکھوایا جاتا ہے؟ دین کی وصولی کے لیے, یعنی کسی چیز کو اس کے ذریعے وصول کیا جائے. تو مثلا اگر بکر ایک مکان جو ہے وہ ان کے پاس, یا ایک قیمتی گاڑی ان کے پاس بطور رہن کے رکھوا بھی دیتا ہے, تو کیا اس گاڑی کے ذریعے بعد میں زید کی وصولی وہ کر سکتے ہیں؟ جی, گاڑی کے ذریعے تو زید کا وصول کرنا ممکن نہیں. بھائی دین تو ہوتا ہے نا, گاڑی کو بیچ دیتے ہیں اور اس کے ذریعے دین کی وصولی ہو جاتی ہے, لیکن یہاں پر تو جو بھی چیز رہن رکھوائی جائے اس کے ذریعے کسی کی ذات کو وصول نہیں کیا جا سکتا. تو معلوم ہوا کفالت بھی نفس کے بدلے رہن رکھوانا صحیح نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی. دوسری صورت, ایک شخص نے قتل کر دیا اور اس پر قصاص آیا اور اس کو قتل کر دیا جائے گا. اب اس نے کہا قاضی صاحب میں نے اسلام آباد جانا ہے اور میں پھر گھر والوں کو اطلاع دے کر آ جاؤں گا, پھر مجھے قصاص میں بے شک قتل کر دیا جائے, لیکن میرے گھر والوں کو تو کم از کم پتا ہو کہ مجھے یہاں قصاص میں قتل کیا جا رہا ہے. اور وہ جو مقتول کے ورثہ وغیرہ وہ مانتے نہیں ہیں, یہ کہتا ہے بھائی یہ فلا میری قیمتی کوٹھی ہے, یہ بطور رہن کے آپ لوگ رکھ لیں, میں بھاگوں گا نہیں. تو یہ اب رہن رکھوانا چاہتا ہے کس کے بدلے؟ قصاص بن نفس کے بدلے. اس زید پر کیا آیا ہے؟ قصاص آیا ہے, اور قصاص بن نفس کا ہے, یعنی اس کو قتل کیا جائے گا. تو یاد رکھو قصاص بن نفس کے بدلے رہن رکھوانا جائز نہیں, کیونکہ رہن کس لیے رکھا جاتا ہے؟ دین کو یا کسی چیز کو وصول کرنے کے لیے. اور کیا اس کوٹھی کے ذریعے قصاص کو وصول کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, اس سے اس کے ذریعے قصاص بن نفس کو وصول نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح قصاص مادون نفس ہے, نفس سے کم کے اندر قصاص آتا ہے. یاد رکھو کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا اگر کوئی عضو کاٹ دے ارادے کے ساتھ, مثلا کا ہاتھ کاٹ دیا, ٹانگ کاٹ دی, یا اس کا کان کاٹ دیا, یا اس کی آنکھ نکال دی وغیرہ, تو بعض صورتوں میں قصاص آتا ہے اور بعض صورتوں میں دیت وغیرہ آتی ہے, مال آتا ہے. تو جن صورتوں میں قصاص آتا ہے, مثلا نفس سے کم کا قصاص ہے, زید نے کسی کا ہاتھ کاٹا ہے, قصاص اس پر آ گیا, قاضی نے اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا, اور زید نے کہا کہ میں اپنے گھر والوں کو اطلاع دے کر آ جاؤں, میں قصاص سے بھاگتا نہیں ہوں, تو مجھے جانے دیا جائے, اور بطور رہن کہ یہ میں اپنی کوٹھی آپ کے پاس بطور رہن کے رکھواتا ہوں, تو یہ قصاص مادون نفس ہے, کیا اس میں رہن رکھوانا جائز ہے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی, رہن کے ذریعے تو قصاص وصول نہیں ہو سکتا, نہ تو قصاص بھی نفس وصول ہو سکتا ہے اور نہ قصاص مادون نفس وصول ہو سکتا ہے, لہذا یہ رہن جائز نہیں ہے. اسی طرح شفا کے بد میں بھی رہن رکھوانا جائز نہیں. شفا آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی زمین دوسرے شخص کو بیچی ہے, تو اس کا جو پڑوسی وغیرہ ہے تو وہ اس پر شفا کر کے اسی قیمت میں اس کو لے سکتا ہے. تو چنانچہ شفی نے شفا کر دیا, بائے نے مشتری کو اپنی زمین بیچی اور شفی نے کیا کر دیا؟ شفا کر دیا, اور مطالبہ بھی کیا اور پھر قاضی کے پاس بھی چلا گیا, اور قاضی نے شفی کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ زمین اتنے ہی پیسوں میں جتنے میں مشتری نے خریدی ہے کس کو دے دی جائے؟ شفیع کو دے دی جائے. جب قاضی نے فیصلہ کر دیا تو شفیع کہتا ہے, مثلا زمین ابھی بائے کے پاس تھی, تو وہ بائے سے کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی چیز رہن رکھواؤ جب تک زمین, یا شفیع کہتا ہے قاضی صاحب اس بائے نے زمین میرے حوالے کرنی ہے, شفے کا فیصلہ تو میرے حق میں ہو گیا ہے, اب اس بائے سے کہیں कि ये मेरे पास कोई चीज जब तक रहन के तौर पर रखवा दे, इसने जमीन मुझे देनी है, या जमीन मसलन उसने मुश्तरी को दे दी थी तो वो मुश्तरी के बारे में कहता है कि काजी साहब मुश्तरी को कहें कि वो मेरे पास कोई चीज बतौर रहन के रखवा दे क्योंकि इसने मेरी जमीन देनी है। कहते हैं नहीं भाई, शुफा के अंदर भी, शुफा के बदले भी रहन रखवाना सही नहीं, इसलिए क्योंकि रहन जो होता है वो देन के बदले होता है और यहां बाय और मुश्तरी ने किसी ने देन, किसी पर देन नहीं है शफीए का कि जिसके बदले वो इसके पास रहन रखवाए। सूरत समझ में आ गई, सिर्फ ज्यादा ज्यादा इसके हक में फैसला हुआ है और इसने जमीन उनसे लेनी है और बदले में इसने भी तो पैसे देने हैं भाई, वैसे तो जमीन इसको नहीं मिलेगी, लिहाजा यहां पर वो रहन नहीं रखवा सकता क्योंकि बाय और मुश्तरी उनमें से किसी पर इसका देन नहीं है। देखिए भाई तर्जमा, वला बिल कफालती बिन नफसी, और रहन रखवाना सही नहीं है कफालत बिन नफ्स के बदले। कफालत यानी वो जो जमानत देता है एक शख्स दूसरे शख्स की, और जमानत आप भी जानते हैं कभी माल की जमानत दी जाती है, किसने माल वसूल करना है दूसरे से तो ये जमानत देता है कि ये आपके पैसे अदा कर देगा, अगर नहीं करेगा तो आप मुझसे मुतालबा कर लेना, मैं अदा कर दूंगा। तो जैसे माल की जमानत दुरुस्त है, इसी तरह जान या जात की जमानत भी दुरुस्त है, लेकिन उसके बदले रहन रखवाना सही नहीं क्योंकि उसके जरिए उस जात को, उस शख्स को वसूल नहीं किया जा सकता जिसकी जमानत दी गई है। तो कहते हैं वला बिल कफालती बिन नफसी, और रहन रखवाना सही नहीं है कफालत बिन नफ्स के बदले। व बिल किसास बिन नफसी व मादू नहा, और न किसास बिन नफ्स के बदले में, व मादू नहा और न वो किसास जो मादून नफ्स में हो उसके बदले भी रहन सही नहीं। वह भी शुफाती, और शुफा के बदले भी रहन सही नहीं है। ऐका फाला बी नफ सीरा जुलिन, यानी कोई शख्स का फील बना किसी शख्स की जात का, उसकी जान का, फराहाना भी हा तो उसने रहन रखवा दिया उसकी जान के बदले, शई अन कोई चीज रहन रखवाई, लियुसल्ली महा ताकि वो सुपुर्द करे उसको, ताकि वो उसको रहन रखवा दी कि मैं भाई लेकर आऊंगा, मैं इसको हाजिर करूंगा, ये चीज लो अपने पास बतौर रहन के रखो। ये कौन रहन रखवा रहा है? कफील। और किसके पास रखवा रहा है? मुद्दई, जिसके जिसका दावा था, जिसका झगड़ा चल रहा था, तो उसके पास कफील रहन रखवाता है ताकि बात पक्की हो जाए, मैं जैद को हाजिर करूंगा। कहते हैं नहीं भाई, ये दुरुस्त नहीं। ये माना है फराहाना बिहा शैअन, तो उसने उस रजुल के नफ्स के बदले कोई चीज रहन रखवाई, लियुसल्ली महा ताकि वो उसको उसके सुपुर्द करे, तो ये दुरुस्त नहीं। वह इदा वजब अलैहि अल-क़िसास फराहाना शैअन, या जब उस पर क़िसास वाजिब हुआ तो उसने कोई चीज रहन रखवा दी, लिअल्ला यमतनिया अनिल क़िसास, ताकि वो कहीं बाज न रहे क़िसास से, रुक न जाए क़िसास से, किसास से कहीं जा रहा है ना, भाग ना जाए, या कुछ उसने कोई चीज रहन रखवा दी, अपने घर जाना चाहता है एक आध दिन के लिए तो कोई चीज रहन रखवाता है किसास भी नफ्स में, या किसास मादूना नफ्स में, तो कहते हैं ला यजूज, जायज नहीं। वकदा इदा रहन अलबाइउ अविल मुश्तरी शैअन इंद शफीई, और इसी तरह अगर रहन रखवा दिया बाय ने या मुश्तरी ने शैअन कोई चीज, इंद शफीई शफी के पास, लियुसल्लिम अद्दार बिशुफाती, ताकि वो सुपुर्द करे वो घर शुफे की वजह से, ला यजूज़ तो ये जायज नहीं। बायन से क्यों रहन मांगा? ताकि ये घर मेरे सुपुर्द करे, या मुश्तरी से क्यों रहन मांगा? ताकि वो शुफा के वो घर को मेरे सुपुर्द कर दे, ताकि वो घर उसके सुपुर्द करे, इसलिए रहन रखा शुफा की वजह से, ला यजूज़ तो ये जायज नहीं। लियादमी दैन फी हादिही सूरी, क्योंकि इन तमाम सूरतों में दैन नहीं है, कफालत भी नफ्स में भी देन नहीं, किसास भी नफ्स में भी देन नहीं, किसास मादूना नफ्स में भी कोई देन नहीं, और इसी तरह शुफा के अंदर भी देन नहीं, तो ये जायज नहीं है। लिअदमी देन फी हादिही सूरी, बवजह देन न होने के इन तमाम सूरतों में। बात समझ में आ गई। वह भी उजरती ना इहती वल मुगन्नीयती, और जायज नहीं है रहन रखवाना नाइहा की उजरत के बदले, या मुगन्निया की उजरत के बदले। नाइहा नौहा करने वाली, रोने वाली, रोने वाली। भाई अरब के अंदर पहले कोई बड़ा आदमी मरता था तो कई कई दिन तक वो रोते रहते थे, रोने वालियों को बुलाया जाता उजरत पर, और वो बाकायदा उस पर रोती, बैन करती, नौहे करती, और जितना बड़ा आदमी होता उस पर उतना ही ज्यादा नौहा करवाया जाता, बास पर पूरा पूरा साल नौहे करवाए जाते, और रोया जाता कि बहुत बड़ा आदमी मर गया है। तो ये जो नाएहा है रोने वाले की उजरत, याद रखो ये नौहा ये तो शरान मना है, लिहाजा इसकी उजरत भी वाजिब नहीं होती, उजरत भी वाजिब नहीं, इसका किराया वाजिब नहीं। या इसी तरह कोई गाना गाने वाली है तो ये भी उसकी उजरत भी, गाना गाना भी शरान जायज नहीं, तो उसकी भी कोई उजरत नहीं। लिहाजा एक शख्स नाएहा नौहा करने वाली को ले आया और उसने किसी की मौत पर नौहा करती रही, उसकी जो उजरत बन गई, उजरत बन गई उसके, तो उसने उजरत मांगी, उसने कहा कि उजरत मैं तुम्हें 2 दिन बाद दे दूंगा, उसने कहा मेरे पास कोई चीज बतौर रहन के रखवा दो उस उजरत के बदले, तो कहते हैं उसके बदले रहन रखवाना जायज नहीं, इसलिए क्योंकि उजरत ही नहीं साबित शरअन, तो किस चीज के बदले रहन रखवाते हो। या गाना गाने वाली को कोई ले आया और वो गाने सुनाती रही और फिर बाद में उसने कहा मेरी उजरत मुझे दे दो, तो उसने कहा आपकी उजरत आपको 2 दिन बाद मिल जाएगी, उसने कहा मेरे पास कोई चीज बतौर रहन के रखवा दो, कहते हैं ये रहन रखवाना जायज नहीं, इसलिए क्योंकि ये उजरत ही शरान बातिल है, आप पर कोई उजरत है ही नहीं। बात समझ में आ गई? तो उजरत ही बातिल है, जब उजरत बातिल है तो रहन किस चीज के बदले रखवाते हो, ये मानना है। वह भी उजरती ना एहती वल मुगन्नियती, और जायज नहीं है रहन नौहा करने वाली की उजरत के बदले और गाना गाने वाली की उजरत के बदले। वह बिल अब्दिल जानी अविल मदयूनी, और इसी तरह रहन जायज नहीं है अब्दे जानी के बदले या अब्दे मदयून के बदले। अब्दे जानी वो गुलाम जिसने जिनायत की है, जुर्म किया है, जुर्म किया है। आपका एक गुलाम था और उस गुलाम ने किसी दूसरे शख्स का हाथ काट दिया, हाथ काट दिया, अब इस गुलाम का भी हाथ काटा जाएगा, इसने जिनायत की है। याद रखो जान में, किसी की जान में कोई जुर्म किया जाए, उसका उसको कत्ल कर दिया या उसका हाथ काट दिया, पैर काट दिया, इसको जिनायत कहते हैं। क्या कहते हैं? जिनायत। तो गुलाम ने भी किसी को कत्ल किया है या उसका हाथ वगैरह काटा है, तो यह है अब्दे जानी, जिनायत करने वाला गुलाम, इस गुलाम के बदले रहन रखवाना कहते हैं आका के लिए यह जायज नहीं है, इसलिए क्योंकि इसका जमान आका पर नहीं आता। गुलाम से अगर इस तरह कोई जिनायत हो जाए तो आका पर जमान नहीं आता, बल्कि वो गुलाम ही फिर उनके सुपुर्द कर दिया जाता है, ये गुलाम आपका हो गया। सूरत समझ में आ गई? वो देख लेंगे जितना जुर्म होगा उसके मुताबिक होगा फैसला। सूरत समझ में आ गई? तो वहां आका पर जमान नहीं आता, बस वही गुलाम आका से लेकर उनको दे दिया जाता है, आका पर जमान नहीं आता। तो एक गुलाम है, उसने जिनायत की है और उस आबदे जानी के बदले आका से वो लोग रहन तलब करते हैं कि हमारे पास रहन रखवाएं, इस गुलाम ने जिनायत की है, ये कहीं भाग ना जाए। कहते हैं नहीं भाई, आका पर ये जरूरी नहीं, क्योंकि आका पर जमान ही नहीं आता उसका। हत्ता के अगर ये गुलाम मर गया, जुर्म किया है और मर गया, अब तो उन्होंने कुछ भी वसूल नहीं किया, तो क्या आप आका से वसूल करेंगे? कहते हैं नहीं, जुर्म में आका का क्या दखल है भाई, आका से कोई वसूली नहीं, जब आका पर कोई जमान नहीं तो आका से रहन लेना भी जायज नहीं। दूसरी सूरत, आबदे मदयून है, आका ने अपने गुलाम को तिजारत की इजाजत दे दी, गुलाम गया इसने कारोबार और तिजारत शुरू कर दी, तिजारत शुरू कर दी और फिर यह मकरूज हो गया, इस पर कर्जे चढ़ गए, अब लोग आ गए और यह गुलाम मकरूज है, करोड़ रुपया इस पर कर्जा हो चुका है, तो आका से रहन तलब करते हैं कि इस अब्दे मदयून के बदले हमारे पास क्या करें, रहन कोई चीज रखवाए। कहते हैं नहीं भाई, अब्दे मदयून खुद तिजारत कर रहा था, आका ने कोई जमानत तो नहीं दी थी, आका कोई कफील तो नहीं था उसका कि लोगों के कर्जों का ये जवाब दे, आका पर इस सूरत में कोई जमान नहीं, लिहाजा रहन रखवाना भी जायज नहीं, बल्कि उसी गुलाम को उसको बेचकर वो क्या करेंगे, अपने कर्जे को वसूल करेंगे। सूरत समझ में आ गई? اسی طرح جائز نہیں ہے. وبالعبد الجانی, اس غلام کے بدلے بھی رہن جس نے جنایت کی ہے, اول مدیونی, یا اس غلام کے بدلے بھی رہن جائز نہیں جو مدیون ہے یعنی مقروض ہے. فَإِنَّهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَى الْمَوْلَى, اس لیے کیونکہ وہ غیر مضمون ہے مولا پر, آقا پر اس کا زمان نہیں ہے. فَإِنَّهُ لَوْ هَلَكَ لَا يَكُونُ عَلَى الْمَوْلَى شَيْءٌ, اس لیے کیونکہ اگر وہ ہلاک ہو گیا مر گیا تو بھی آقا پر کوئی چیز نہیں, معلوم ہوا آقا پر اس کا زمان نہیں. فَإِذَا لَمْ يَصِحَّ الرَّهْنُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ, جب رہن صحیح نہیں ہے ان صورتوں کے اندر, فَلِلرَّاهِنِ أَنْ يَأْخُذَ الْمَرْهُونَ, صورت یہ ان تمام صورتوں میں اس نے رہن رکھوا دیا, رہن رکھوا دیا تھا اور یہ تو جائز ہی نہیں ہے. پھر اس نے قدوری پڑھی بھئی, یا پھر اس نے کیا شرح وقایہ پڑھی, اس کو مسئلے کا پتہ چل گیا, اس نے جا کر رہن واپس لیا, کہتے ہیں ہاں بھائی جا کر رہن واپس لے سکتا ہے اور ان کو روکنے کا حق نہیں. اگر انہوں نے رہن کو روک لیا تو وہ غاصب بن گئے اور ان پر پھر اگر رہن ہلاک ہوا تو زمان آئے گا. ہاں لیکن اگر یہ مانگنے ہی نہیں گیا اور رہن ان کے پاس تھا, اس نے بس رہن رکھوا دی, اس کو مسئلے کا پتہ نہیں, اس نے رہن ان کے پاس رکھوا دیا اور وہ رہن ان کے پاس ہلاک ہو گیا, تو بھئی اس صورت میں تو رہن رکھوانا جائز ہی نہیں تھا. تو گویا انہوں نے مالک کی اجازت سے ایک چیز کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے, جب مالک کی اجازت سے ایک چیز کو اپنے پاس رکھا ہے تو ان پر زمان بھی نہیں آئے گا. اگر یہ لینے گیا انہوں نے انکار کر دیا رہن واپس دینے سے, پھر تو وہ کیا بن گئے؟ غاصب. لیکن اگر ابھی یہ لینے ہی نہیں گیا, اس سے پہلے ان کے پاس وہ رہن ہلاک ہو گیا, تو یہ رہن رہن میں تو زمان آیا کرتا ہے, لیکن یہاں تو رہن جائز ہی نہیں تھا. جب رہن جائز ہی نہیں تھا تو زمان آئے گا؟ زمان نہیں آئے گا. زیادہ زیادہ یہ تھا مالک کی اجازت سے اس کی چیز پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا, یوں سمجھیں گے رہن نہیں ہے, ویسے مالک کی اجازت سے اس چیز پر قبضہ, اور جب اس پر مالک کی اجازت سے قبضہ کیا ہوا ہے ہلاک ہو جائے تو اس میں زمان آئے گا ہی نہیں, کیونکہ یہ رہن تھا ہی نہیں. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں فَإِذَا لَمْ يَصِحَّ الرَّهْنُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ, جب رہن صحیح نہیں ہے ان صورتوں میں, فَلِلرَّاهِنِ أَنْ يَأْخُذَ الْمَرْهُونَ مِنَ الْمُرْتَهِنِ, تو راہن کے لیے جائز ہے کہ مرہون کو لے لے مرتہن سے, یعنی واپس لے لے. وَلَوْ هَلَكَ الْمَرْهُونُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ, اور اگر وہ مرہون چیز ہلاک ہو گئی مرتہن کے قبضے میں ہی, قبل طلب الراہنی, راہن کے مطالبے سے پہلے ہی, تو ہلاک بلا شیئن, تو وہ ہلاک ہوئی بغیر کسی چیز کی, یعنی کوئی زمان نہیں, کیونکہ رہن ہی ٹھیک نہیں تھا. لِأَنَّهُ لَا حُکْمَ لِلْبَاطِلِ, اس لیے کیونکہ باطل چیز کا کوئی حکم نہیں ہوتا, یہ رہن باطل تھا اس کا کوئی حکم نہیں, اس میں زمان نہیں آئے گا. فَبَقِيَ الْقَبْضُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ, اس لیے کیونکہ یہ باطل ہے تو باقی صرف کیا رہ گیا؟ رہن تو باطل ہے, رہن کا تو یہاں اعتبار ہی نہیں, صرف کیا چیز باقی رہ گئی؟ القبض بإذن المالک, صرف مالک کی اجازت سے گویا انہوں نے اس کی چیز پر کیا کیا ہے؟ قبضہ کیا ہوا ہے. اس نے تو رہن سمجھ کے رکھوائی لیکن وہ تو رہن ہے ہی نہیں, ویسے ہی وہ چیز انہوں نے مالک کی اجازت سے گویا اس پر قبضہ کیا ہوا ہے, اور جب مالک کی اجازت سے قبضہ کیا ہوا ہے تو غاصب تو وہ نہیں ہے, مرتہین بھی نہیں, غاصب بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, گویا چیز ان کے پاس ویسے پڑی ہے تو اس میں پھر زمان نہیں آئے گا, صرف مالک کی اجازت سے قبضہ ہے تو اس میں زمان نہیں آتا. یہ مانا ہے فبقی القبض بإذن المالک, تو باقی قبضہ رہ گیا مالک کی اجازت سے اور اس کا زمان نہیں. ولا رہن خمر وارتہانها من مسلم او ذمی للمسلم, یاد رکھو خمر جو ہے خمر مسلمان کے لیے نہ بیچنا جائز نہ خریدنا جائز, یعنی یوں کہو خمر میں مسلمان نہ اس کا مالک بن سکتا ہے خود, نہ خود مالک بن سکتا ہے نہ کسی دوسرے کو مالک بنا سکتا ہے, یعنی خمر میں نہ تملک جائز ہے نہ تملیک جائز ہے. تملک خود مالک بننا, تملیک دوسرے کو مالک بنانا. کیا کوئی مسلمان کسی دوسرے کے پاس خمر شراب جو ہے وہ رہن رکھوا سکتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں نہیں بھائی, مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے پاس بھی شراب رہن نہیں رکھوا سکتا اور کسی ذمی کے پاس بھی رہن نہیں رکھوا سکتا, اور وہ بھی اس کے پاس رہن نہیں رکھ سکتے, نہ یہ رہن رکھوا سکتا ہے اور نہ خود رہن رکھ سکتا ہے شراب کو. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے وَلَا رَحْنُ خَمْرٍ، اور جائز نہیں ہے شراب کو رہن رکھوانا، وَرْتِحَانُهَا، اور نہ خود رہن رکھنا، مِن مُسْلِمِن، کسی مسلمان سے، او ذمیین، یا ذمی سے مسلمان کے لیے. سورت سمجھ میں آ گئی، چار صورتیں بن گئیں اس میں. مسلمان شراب کو رہن رکھواتا ہے کسی مسلمان کے پاس، ایک صورت. مسلمان شراب کو رہن رکھواتا ہے کسی ذمی کے پاس، دو صورتیں. دوسری صورت، مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی شراب خود اپنے پاس بطور رہن کے رکھتا ہے، یا کسی ذمی کی شراب کو اپنے پاس بطور رہن کے رکھتا ہے. تو چار صورتیں ہو گئیں. تو مسلمان کے لیے نہ رہنے خمر جائز، نہ ارتحان خمر. ارتحان کا معنی خود رکھنا اپنے پاس رہن کے طور پر. تو مسلمان کے لیے نہ رہنے خمر جائز، نہ ارتحان خمر جائز، نہ کسی مسلمان کی طرف سے اور نہ کسی ذمی کی طرف سے. یہ معنی ہے ولا رہن خمرین، اور جائز نہیں ہے خمر کو رہن رکھوانا، ورتحانہا، اور نہ اس کو خود اپنے پاس بطور رہن کے رکھنا، من مسلمین، کسی مسلمان سے، او ذمیین، یا کسی ذمی سے. یہ رہن رکھوانا صحیح نہیں، لل مسلمی، کس کے لیے؟ مسلمان کے لیے یہ صحیح نہیں ہے. اَي لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ، جائز نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے، اَن يَرْهَنَ خَمْرًا اَوْ يَرْتَحِنَهَا، کہ وہ شراب کو بطور رہن کے رکھوائے، او یرتا ہی نہا، یا خود اس کو بطور رہن کے اپنے پاس رکھے، من مسلمین او ذمیین، کسی مسلمان یا کسی ذمی سے. وَلَا يَزْمُنُ لَهُ مُرْتَحِنٌ، آپ کی کتابوں میں کیا ہے؟ وَلَا يَزْمَنُ لَهُ مُرْتَحِنًا ذِمِّيًا، نہیں، یہ عبارت کی غلطی ہے. وَلَا يَزْمَنُ لَهُ مُرْتَحِنُهَا، مُرْتَحِنُهَا، یہاں ایک اور ہا ضمیر ہونی چاہیے، آخر میں ہا ہونی چاہیے، مُرْتَحِنُهَا، مرتہینوہا. ہا ضمیر کس کو راجع؟ خمر. خمر عربی میں مونس استعمال ہوتی ہے. مرتہینوہا کیا معنی؟ اے مرتہین الخمر، شراب کا مرتہین جو ہے، شراب کا مرتہین. ولا یزمن لہ مرتہینہا ذمیاً، اور ضامن نہیں ہوگا مسلمان کے لیے مرتہینہا، اس شراب کا جو مرتہین ہے، ذمیاً، اس حال میں کہ وہ کیا ہو؟ ذمی. صورت مسئلہ یہ دیکھو بھائی، ایک مسلمان ہے، اس نے شراب کو کسی ذمی کے پاس بطور رہن کے رکھوایا. ایک مسلمان نے کسی ذمی کے پاس شراب کو بطور رہن، انہوں نے بتلا تو دیا کہ جائز نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان ایسا کرتا ہے کہ وہ شراب کو بطور رہن کے کسی ذمی کے پاس رکھواتا ہے، تو مسلمان کیا ہوا؟ راہن، اور ذمی کیا ہوا؟ مرتہن. تو دیکھو یہاں مرتہن ذمی ہے. اب یہ شراب ذمی کے پاس ہلاک ہو گئی، ضائع ہو گئی. اب شراب ذمیوں کے نزدیک تو مال ہے، تو کیا وہ مسلمان کے لیے ضامن ہوگا؟ وہ اس شراب کا مثل یا اس کی قیمت دے گا مسلمان کو؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، مسلمان کے لیے نہ خمر میں نہ رہن جائز تھا، نہ ارتحان جائز تھا، اور ذمی پر کوئی ضمان بھی نہیں آئے گا، کیونکہ مسلمان کے حق میں مال متقوم ہے ہی نہیں. جو شراب ضائع ہوئی وہ مال متقوم ہے ہی نہیں، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں مسلمان کے لیے، وہ کیا چیز مسلمان کو واپس دے؟ اس جیسی شراب نہیں. شراب تو مسلمان کے لیے نہ تملیک جائز ہے، نہ تملک جائز، اور نیز وہ قیمت بھی اس کی کوئی نہیں، تو اس پر کوئی ضمان بھی نہیں آئے گا. وَلَا يَزْمَنُ لَهُ اَي لِلْمُسْلِمِ، اور ضامن نہیں ہوگا مسلمان کے لیے مُرْتَحِنُهَا اَي مُرْتَحِنُ الْخَمْرِ، شراب کا مرتہن، یعنی جس کے پاس اس نے بطور رہن کے رکھی ہے، وہ ضامن نہیں ہوگا مسلمان کے لیے ذمیاً، اس حال میں کہ وہ کیا ہو؟ ذمی ہو. وَفِي عَقْسِهِ الزَّمَانُ، اور اس کی عکس صورت میں زمان آئے گا، اس کے برعکس صورت میں زمان. ذمی نے مسلمان کے پاس شراب بطور رہن کے رکھوا دی، مسلمان نے اپنے پاس رکھ لی، اگرچہ جائز نہیں تھا لیکن اس نے اپنے پاس رکھ لی، اور یہ شراب مسلمان کے پاس ضائع ہو گئی، تو مسلمان کو کیا کرنا پڑے گا؟ زمان دینا پڑے گا، کیونکہ ذمی جس نے رکھوائی تھی ان کا تو یہ مال متقوم ہے بھائی. ان رہن المسلم من ذمی خمرن، یعنی رہن رکھوائی مسلمان نے ذمی کے پاس شراب، فہلکت فی ید الذمی، تو وہ شراب ہلاک ہو گئی، ضائع ہو گئی ذمی کے قبضے میں، لا یضمن للمسلم شیئا، تو وہ ضامن نہیں ہوگا مسلمان کے لیے کسی چیز کا. وَإِن رَهَنَ ذِمِّيٌّ مِّنَ الْمُسْلِمِ خَمْرًا، اور اگر ذمی نے رہن رکھوائی مسلمان کے پاس شراب، فَهَلَكَتْ فِي يَدِ الْمُسْلِمِ، تو وہ شراب ہلاک ہو گئی مسلمان کے قبضے میں، یَضْمَنُ الْمُسْلِمُ لِلذِّمِّيِّ، تو مسلمان ضامن ہوگا ذمی کے لیے شراب کا، لِأَنَّهَا مَالٌ مُتَقَوِّمٌ فِي حَقِّ الذِّمِّيِّ دُونَ الْمُسْلِمِ، اس لیے کیونکہ شراب جو ہے وہ مال متقوم ہے، یعنی ایسا مال ہے جس کی قیمت ہے ذمی کے حق میں، دون المسلمی، نہ کہ مسلمان کے حق میں. وَصَحَّ بِعَيْنٍ مَضْمُونَةٍ بِالْمِثْلِ أَوْ بِالْقِيمَةِ، اور صحیح ہے رہن رکھوانا، بعین مضمونت بالمثل او بالقیمت، ایسی متعین چیز کے بدلے رہن رکھوانا، ایسی متعین چیز کے بدلے رہن رکھوانا صحیح ہے، مضمونت بالمثل، جو مضمون بالمثل ہو، او بالقیمہ، یا مضمون بالقیمہ اوپر آیا تو جو مضمون بغیر ہی ہو اس کے بدلے تو رہن صحیح نہیں، لیکن جو مضمون بالمثل یا مضمون بالقیمت ہو اس کے بدلے رہن صحیح ہے. تو کہتے ہیں صحیح ہے رہن رکھوانا، بعین مضمونت بالمثل او بالقیمت، ایسی متعین چیز کے بدلے جو مضمون بالمثل ہو یا مضمون بالقیمت ہو، یعنی اس میں زمان اس کا مثل یا اس کی قیمت آتی ہو. مثل کس میں آتا ہے؟ مثلیات میں. کس میں؟ جن کا مثل ممکن ہو وہاں مثل آتا ہے، جن کا مثل ممکن نہ ہو وہاں ان کی قیمت آتی. مثل جیسے گندم، گندم ہلاک ہوئی تو گندم کا مثل اس جیسی گندم بازار سے مل جائے گی. اس میں مکیلات بھی داخل، موزونات بھی داخل، معدودات متقاربہ بھی داخل، مزروعات بھی داخل. مکیلات، گندم کیا ہے؟ مکیلی چیز ہے، اس کے ماپا جاتا ہے برتن، ایک برتن کے ذریعے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قفیز. قفیز آپ کے پاس میری 100 قفیز گندم ہلاک ہو گئی، تو آپ بازار سے اسی جیسی گندم خرید کر لا کر مجھے دے سکتے ہیں؟ دیکھا اس کا مثل ممکن ہے. تو یہ مکیلات کی مثال ہے. یا موزونات جن کو وزن کیا جاتا ہے، مثلا آپ کے پاس پیتل میں نے یا تانبا رکھوایا تھا 100 من، اور وہ ضائع ہو گیا، وہ کوئی چوری کر کے لے گیا، تو آپ بازار سے ویسا ہی تانبا خریدیں گے اتنا ہی اور لا کر مجھے دے دیں گے. دیکھا موزونات کا بھی مثل مل جاتا ہے، مکیلات کا بھی، مکیل جو اس کا ماپا جاتا ہو برتن وغیرہ میں، مکیلات کا بھی مثل مل گیا، موزونات کا بھی. اسی طرح کچھ چیزیں ہیں معدودات جن کو گنا جاتا ہے، لیکن وہ معدودات متقاربہ ہیں، ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں، جیسے انڈے اور اخروٹ وغیرہ. ہمارے ہاں تو اخروٹ جو ہیں وہ وزن کر کے بیچے جاتے ہیں، لیکن بعض علاقوں میں اب بھی گن کر بیچے جاتے ہیں، گن کر. تو اخروٹ دیکھو یہ گنی جانے والی چیز ہے، ان کو گنا جاتا ہے 10 ہیں 20 ہیں 30 ہیں. اور کیا اخروٹ کے تمام دانے ایک جیسے ہوتے ہیں یا معمولی فرق ہوتا ہے؟ معمولی فرق تو ہوتا ہے، لیکن اس فرق کو کوئی شمار نہیں کرتا. جیسے انڈے ہیں، انڈوں کو گن کر بیچا جاتا ہے کہ ایک درجن ہیں یا 2 درجن ہیں، اور ہر انڈا دوسرے انڈے سے کچھ نہ کچھ معمولی فرق تو ہوتا ہے، لیکن اس فرق کو کوئی شمار نہیں کرتا. تو ان کو کہتے ہیں معدودات متقاربہ، ایسی گنی جانے والی چیزیں متقاربہ، جو ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں، ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، ایک دوسرے جیسی ہیں. تو ان میں بھی، ان کا بھی مثل ممکن ہے. آپ کے پاس میں نے 20 درجن انڈے رکھوائے تھے، وہ ضائع ہو گئے، تو آپ بازار سے ویسے ہی انڈے خرید کر لا کر مجھے ادائیگی کر دیں گے، تو مثل ممکن ہے. اور اسی طرح کچھ چیزیں مزروعات ہیں، ان کی پیمائش کی جاتی ہے، جیسے کپڑا ہے اس کو گزوں سے ناپ کر بیچا جاتا ہے، تو آج کل تو خصوصاً اب اس کا مثل مل جاتا ہے کیونکہ مشینوں پر کپڑے بنتے ہیں، پہلے تو ہاتھ سے بنتے تھے، تو اب مشین پر کپڑے بنتے ہیں. تو اب اگر آپ کے پاس میرے 10 تھان ایک کپڑے کے ضائع ہو گئے، تو آپ جائیں گے مارکیٹ سے ویسے ہی تھان خرید کر لا کر مجھے دے دیں گے. تو دیکھو یہاں مزروعات، ان کا بھی مثل ممکن، اور باقی چیزیں جن کا مثل ممکن نہیں اس میں ان کی قیمت آتی ہے. مثلا میں نے آپ کے پاس ایک بکری رکھوائی تھی بطور رہن کے، اور بکری آپ کے پاس ہلاک ہو گئی، تو اب اس جیسی دوسری بکری تو نہیں ملے گی. آپ جتنی بھی کوشش کر لیں بالکل اس جیسی بکری ہو ہی نہیں سکتی. اگر ظاہری طور پر اس جیسی بھی ہو تو بھی باطنی صفات کا فرق ہوتا ہے. مثلا وہ بکری آرام سے دودھ نکالنے دیتی تھی, یہ نئی بکری ہے, ہو سکتا ہے یہ آرام سے دودھ نہ نکالنے دے. تو ظاہری صفت ایک جیسی بھی ہو, باطنی صفات میں کیا ہوتا ہے, فرق ہوتا ہے. تو ان کو ذوات القیم کہتے ہیں, یعنی جن کا مثل ممکن نہیں ہے. تو پھر وہاں قیمت آتی ہے. تو کچھ چیزوں میں مثل آتا ہے جب ان کا مثل ممکن ہو, اور باقی چیزوں میں قیمت آتی ہے. تو کہتے ہیں وصح بعین مضمونۃ بالمثل او بالقیمت, اور صحیح ہے رہن رکھوانا ایسی متعین چیز کے بدلے جو مضمون بالمثل ہو یا مضمون بالقیمت ہو. کل مغصوب و بدل الخلع والمہر و بدل الصلح عن دم عمد. کل مغصوبی, جیسے کہ مغصوب ہے, صورت یہ ایک شخص نے دوسرے کی کوئی چیز غصب کر لی, غصب کر لی, تو جب تک وہ چیز موجود ہے وہی اس کو واپس کرنا پڑے گی. لیکن اگر وہ چیز اس کے پاس ہلاک ہو گئی, تو اگر وہ مثلیات میں سے تھی تو وہ اس کا مثل دینا پڑے گا, اور ذوات القیم میں سے تھی تو اس کی قیمت اس کو دینا پڑے گی. مثلیات میں سے تھی, مثلا گندم کی 100 بوریاں لے گیا تو وہ 100 بوریاں اس کو دینی پڑیں گی. اور اگر ذوات القیم میں سے تھی, مثلا اس نے آپ کی بکری غصب کی تھی, تو اب اس کا مثل تو نہیں ہو سکتا, تو پھر کیا دینی پڑے گی, قیمت. تو معلوم ہوا مغصوب جو ہے وہ مضمون بالمثل یا مضمون بالقیمت ہوتی ہے, لہذا اس کے بدلے رہن رکھوانا جائز ہے. تو لہذا آپ گئے اس کے پاس, آپ نے اس سے کہا کہ آپ نے میری بکری غصب کی ہے, میری بکری میرے حوالے کر دیں. اس نے کہا بھائی اس وقت تو میرے پاس نہیں ہے, آپ یوں کریں یہ چیز بطور رہن کے اپنے پاس رکھ لیں, میں شام تک بکری آپ کو دے دوں گا. تو دیکھا اب مغصوب کے بدلے کیا کیا, رہن رکھوایا, یہ جائز ہے. دوسری صورت بدل خلع. خلع اس کو کہتے ہیں کہ بیوی جو ہے خاوند سے کہے کہ مجھ سے مثلا 1 لاکھ روپیہ لے لو اور مجھے چھوڑ دو. خاوند نے اس کو قبول کر لیا. یاد رکھو اس میں خاوند کا یہ کہنا نہیں ضروری کہ میں نے طلاق دی تمہیں, نہیں نہیں, اس میں طلاق کا لفظ نہیں ہوگا, طلاق نہیں ہوگا. اگر طلاق کا لفظ آ گیا تو پھر یہ تو طلاق اعلی عوض ہو گئی. کیا ہو گئی, طلاق اعلی عوض, کوئی بد چیز لے کر اس کے عوض طلاق دینا. بلکہ یہ خلع ہے, خلع میں طلاق کا لفظ نہیں ہوتا. بس بیوی خاوند کو کہتی ہے مثلا یہ میری گاڑی ہے یہ لے لو, یا یہ میرا گھر ہے یہ لے لو اور مجھ سے خلع کر لو. خاوند کہتا ہے مجھے منظور ہے. بس جیسے ہی کہا مجھے منظور ہے, بیوی آزاد ہو گئی. بیوی کیا ہو گئی, آزاد ہو گئی, طلاق بائن کے حکم میں ہے. بات سمجھ میں آ گئی. ہاں اب بیوی کے ذمے ہے وہ گھر, اس کو دے. تو لہذا کسی عورت نے خاوند سے خلع کیا, کہا کہ میری گاڑی مجھ سے لے لو اور خلع کر لو, تو اس نے منظور کر لیا. اور پھر بطور رہن کے, کہ گاڑی تو ابھی اس وقت میرے پاس نہیں ہے, تم یوں کرو یہ چیز بطور رہن کے رکھ لو, جب شام کو گاڑی آئے گی تو میں تمہارے حوالے کر دوں گی. تو یہ دیکھا کس کے بدلے رہن رکھوا رہا ہے, بدلے خلع کے بدلے, تو یہ درست ہے. یا مہر کے بدلے, کہ خاوند نے کسی اور ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا کہ میں بطور مہر کے تمہیں اپنی یہ والی گاڑی دوں گا, اور پھر گاڑی کہنے مثلا کہتا ہے گاڑی میں تمہیں چند دن بعد دے دوں گا, ہاں اس وقت تک یہ چیز بطور رہن کے اپنے پاس رکھ لو, کوئی چیز رہن رکھوا دی, تو یہ رہن ہے کس کے بدلے, مہر کے بدلے, تو یہ درست ہے بھائی. اسی طرح بدلے صلح عن دم عمد. بھائی قصاص کے بدلے تو رہن درست نہیں تھا, آپ نے پڑھ لیا, لیکن اگر مال آ رہا ہے تو پھر وہاں رہن درست ہے. مثلا ایک شخص نے دوسرے شخص کو جان بوجھ کر قتل کیا اور اس میں قصاص آتا ہے, اور اس پر قصاص آیا, قاضی نے فیصلہ کر دیا, لیکن اس قاتل کے گھر والوں نے یا قاتل نے جا کر ان کی منت سماجت کی اور کہا کہ میری فلاں گاڑی ہے 3 کروڑ والی, وہ گاڑی مجھ سے لے لو اور مجھے قتل نہ کرو بدلے میں, انہوں نے منظور کر لیا. یہ ہے صلح عن دم العمد. صلح کر لی کس پر, دم عمد کہتے ہیں جان بوجھ کر قتل. جان بوجھ کر قتل پر اس نے کیا کر لی ہے, صلح کر لی ہے. تو جو بدل طے ہوا تھا گاڑی کا, اس نے کہا گاڑی تو ابھی نہیں ہے, وہ کل تک آ جائے گی, جب تک آپ یہ میرا ہیروں کا ہار بطور رہن کے رکھ لیں. تو دیکھا بدل صلح عن دم العمد کے بدلے رہن رکھوانا صحیح, کیونکہ یہ جتنی چیزیں ذکر ہوئیں ان میں زمان آتا ہے. क्या आता है, जमान बिल मिसल या जमान बिल कीमत आता है। उसने क्या गसब की थी, आपकी बकरी गसब की थी, अगर बकरी उसके पास हलाक हो जाए तो क्या आता है उसकी कीमत। औरत ने बदले खुला में क्या दिया था, किस चीज का वादा किया था, गाड़ी का, गाड़ी अगर ना दे सकी तो क्या आती उस पर, कीमत आती है। या उसने महर गाड़ी का वादा किया था, गाड़ी ना आती तो उसकी गाड़ी हलाक हो जाए तो फिर कीमत देनी पड़ेगी। या बदले सुलह जो है, जो आपस में तय किया कि फलां गाड़ी दे लेना मेरी, तो अगर वो गाड़ी हलाक हो गई तो क्या देना पड़ेगा, उसकी कीमत देना पड़ेगी। तो इन ये तमाम चीजें जो हैं, ये जितनी जिक्र हुई, ये मजमून बिल मिसल या मजमून बिल कीमत होती है, लिहाजा इनके बदले रहन रखवाना भी जायज है। फिर देखिए कहते हैं वसहा बिआइन मजमूनतिन बिल मिसल औ बिल कीमत, और सही है रहन रखवाना ऐसी मुतय्यन चीज के बदले जो मजमून बिल मिसल या मजमून बिल कीमत हो, कल मगसूबी जैसे कि गसब की हुई चीज, व बदलिल खुलई और जैसे बदले खुला, वल महरी और जैसे महर है औरत का, व बदले सुलह अंदमी आमदिन या जैसे जान बूझ के कत्ल पर बदले सुलह जो हो उसके बदले में, फइन नहादिहिल अशिया इदा कानत कायमतन यजिब आइनुहा, इसलिए क्योंकि अगर ये चीजें कायम थी यानी मौजूद थी तो ये जिबो आइन हुआ तो इनकी आयन ही देना पड़ेगी। बकरी लेकर गया है गसब की है तो बकरी ही देना पड़ेगी, लेकिन अगर हलाक हो गई तो कीमत। बदले खुला गाड़ी तय की है तो गाड़ी जब तक मौजूद है गाड़ी ही देना पड़ेगी, अगर हलाक हो गई तो फिर खावन फिर बीवी क्या देगी उसकी कीमत। ये माना है कि ये चीजें जो हैं इदा कानत कायमतन, जब तक चीजें कायम हो यानी मौजूद हों हलाक न हुई हों, तो ये जिबु आइनुहा तो फिर तो इनकी आयन ही वाजिब होती है, वही अदा करना पड़ती है। वह इन हलाकत और अगर ये चीजें हलाक हो जाएं, ये जिबुल मिसल अविल कीमत तो इस सूरत में फिर इनका मिसल या इनकी कीमत वाजिब होती है। फयसिहु रहनु बिहा, लिहाजा इनके बदले रहन रखवाना सही है। वह बिदैन वलव मऊदन, सूरत मसला ये कि एक आदमी दूसरे आदमी के पास गया कि मुझे कर्ज चाहिए 1 लाख रुपए। उसने कहा कि मैं तुम्हें कर्ज कल दूंगा, लेकिन तुम अपनी मोटरसाइकिल जो है मेरे पास रहन रखवा दो। तो क्या इस जो कर्ज मुस्तकबिल में उसने वादा किया है, तो क्या उसके बदले अभी से रहन रखवाया जा सकता है? कहते हैं हां भाई, मुस्तक जरूरत और हाजत की वजह से वो जो कर्ज मौजूद था उसके बदले फिलहाल भी रहन रखवाना सही। चुनांचे इसने अपनी मोटरसाइकिल उसके पास बतौर रहन के रखवा दी, तो अब इस पर लाजिम है कि फिर वो जब वक्त आए उसको वो देन अदा कर्जा दे दे। और हां, अगर ये मोटरसाइकिल उसके पास हलाक हो गई तो फिर इस पर जमान आएगा। क्या आएगा? जमान आएगा, और उसको वो कर्जा जो वादा किया था इसको अदा करना पड़ेगा। ये वो सूरत है अगर वो मोटरसाइकिल की कीमत और वो कर्ज मौजूद बराबर हो। मोटरसाइकिल जो हलाक हुई वो भी फर्ज करें 1 लाख वाली थी, और कर्ज मौजूद भी कितने का वादा किया है उसने, 1 लाख, तो वो 1 लाख उस पर आ गया, वो उसको देना पड़ेगा। और अगर मोटरसाइकिल की कीमत कम थी, मसलन कितने की, 80,000 की, तो फिर उसको पर जमान कितना आएगा, 80,000 का आएगा। बात समझ में आ गई? तो 80,000 का जमान आएगा, यानी उसको 80,000 फिर देने पड़ेंगे, 80,000 देने पड़ेंगे। और अगर मोटरसाइकिल की कीमत ज्यादा थी तो फिर इस सूरत में जायद अमानत के हुक्म में है, आप जानते हैं जायद का जमान नहीं आएगा, बस वही कर्ज मौजूद ही उसको देना पड़ेगा, और वो फिर उस आदमी का हो गया, क्योंकि इसकी मोटरसाइकिल तो इसके पास हलाक हुई है, इस पर जमान आ गया। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वह बिदैनी वलव मऊदन, और सही है रहन रखवाना देन के बदले, वलव मऊदन अगरचे वो मऊद हो यानी उसका वादा किया गया है अभी दिया नहीं, भी अन रहाना ब इन सूरत के रहन दे, लियुक्रिज़हु कज़ा ताकि वो उसको इतना कर्जा दे दे जो तय हुआ है, फहुल्कुहु फी यदिल मुर्तहिनी अलैही, तो उस रहन का हलाक हो जाना फी यदिल मुर्तहिनी किसके कब्जे में, मुर्तहिन के कब्जे में, अलैही ये किस पर आएगा, मुर्तहिन पर ही आएगा, इसका जमान मुर्तहिन पर ही आएगा, مرتہن پر ہی آئے گا بما وعدہ, وہ جو اس نے وعدہ کیا ہے اس کے ساتھ. اے ان ہلاک فی ید المرتہینی, یعنی اگر ہلاک ہو گیا وہ رہن مرتہین کے قبضے میں, فل الراہنی علی المرتہین المقدار الذی وعد اقرازہ, تو پھر راہن کے لیے مرتہین پر وہ مقدار واجب ہوگی جس کے قرضہ دینے کا اس نے وعدہ کیا تھا. فَهُلْكُهُ بِرَّ, اب ترکیب بیان کر رہے ہیں, کہتے ہیں فَهُلْكُهُ, یہ جو بر رفع, یہ رفع کے ساتھ ہے, مُبْتَدَعٌ, یہ کیا ہے مبتدا, ہل کا معنی ہلاک ہونا. وفی ید المرتہین صفتہ, اور فی ید المرتہین کیا ہے اس کی صفت ہے, اے فَهُلْكُهُ الثَّابِتُ, ثابتوں نہیں نکالیں گے کیونکہ ہلکہ کیا ہے, مضاف مضاف الیہ مل کر معرفہ, معرفہ آپ نے پڑھا ہے نا, جو لفظ معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے وہ بھی کیا بنتا ہے معرفہ. تو ہلک کا معنی ہلاک ہونا, اور یہ ہا ضمیر کی طرف مضاف ہوا, اور ہا ضمیر تو وہ تو معرفہ ہے, تو یہ بھی کیا بن گیا معرفہ, تو یہ ہوا معرفہ. اور فی ید المرتہین کو کیا بنا رہے ہیں, اس کی صفت, اور موصوف صفت میں مطابقت ضروری ہے, مطابقت ضروری ہے. بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ نکیرہ کے بعد فعل آ جائے تو وہ عموماً اس کے لیے صفت بنتا ہے, توجہ ہے جی. نکیرہ کے بعد فعل آ جائے تو وہ اس کے لیے صفت بنتا ہے, اور معرفہ کے بعد فعل آئے تو وہ اس کے لیے حال بنتا ہے. کیا بنتا ہے حال. اسی طرح نکیرہ کے بعد, توجہ سے, نکیرہ کے بعد اگر جار مجرور آ جائے اور وہ کسی سے جڑ نہ رہا ہو تو وہ اس نکیرہ کے لیے صفت بنتا ہے. جیسے رجلن فی الداری, اے رجلن ثابتن فی الداری, ایسا آدمی جو گھر میں ہے, تو یہ فی الدار ثابتن سے متعلق ہوا اور یہ رجل کی کیا بن گئی صفت. لیکن اگر موصوف معرفہ ہو تو اور اس کے بعد کیا آ جائے جار مجرور, تو وہ حال بنتا ہے. کیا بنتا ہے حال بنتا ہے. لیکن بعض حضرات اس کو بھی صفت بناتے ہیں اور ثابت کے بجائے اثابت معرفہ نکال لیتے ہیں وہاں, تو الرجل ثابت فی الداری, وہ آدمی جو کہاں ثابت ہے گھر میں. سورج سمجھ. تو یہاں پر بھی ہلکو یہ معرفہ ہے مضاف مضاف الیہ مل کر, اور فی ید المرتہین اس کو اس کی صفت بنانا چاہتے ہیں, تو یہاں کیا نکال لیں گے الثابت, تو اس کی وہ ہلاکت الثابت فی ید المرتہین جو کس کے ہاتھ میں ہوئی مرتہین کے ہاتھ میں ہوئی ہے, علیہ وہ کس پر آئے گی مرتہین پر, تو یہ علیہ خبر ہے علیہ. پھر ترکیب سمجھ میں آئی, ہلکو کیا ہے مبتدا, فی ید المرتہین یہ کیا ہے اس کی صفت ہے, اور صفت جار مجرور براہ راست بنے گا یا الثابت سے متعلق ہو جائے گا, الثابت سے متعلق پہلے کریں گے کیونکہ جار مجرور کے لیے متعلق چاہیے, اور پھر علیہ یہ اس کی خبر ہو جائے گی. یا فی ید المرتہین اس کو براہ راست ہلکو سے جوڑ دیں, مبتدا سے جوڑ دیں, کیونکہ وہ مصدر ہے. کیا ہے مصدر ہے, تو اس کا ہلاک ہونا فی ید المرتہین. اچھا جی, تو کہتے ہیں فہولکہ بالرفع مبتدا, یہ فہولکہ رفع کے ساتھ ہے یہ مبتدا ہے. وفی ید المرتہین صفتہ, اور یہ فی ید المرتہین اس کی صفت ہے. وعلیہ خبرہ, اور یہ علیہ جو ہے یہ اس کی خبر ہے. وعلم جان لے, ان الرہن انما یکون مضمونا بالدین الموعود اذا کانت. اچھا انہوں نے کیا کہا, ماتن نے کیا کہا, ماتن نے یہ کہا کہ اگر ابھی اس نے قرضہ دیا تو نہیں, وعدہ کیا ہے کہ میں کل آپ کو دوں گا, اس نے موٹر سائیکل اپنی اس کے پاس رکھوا دی اور موٹر سائیکل رات کو ہی اس کے پاس چوری ہو گئی, تو اس پر کیا ضمان آئے گا, وہ جو قرضے کا جس نے وعدہ کیا, وہ جو قرضہ جو اس نے وعدہ کیا تھا وہ اس کو اب دینا پڑے گا. لیکن کہتے ہیں ماتن نے تفصیل بیان نہیں کی, اصل میں تفصیل وہ پیچھے بیان کر چکے تھے کہ دراصل یہاں زمان آئے گا, پھر دیکھ لیں گے اس قرضے اور زمان میں سے اقل کیا ہے, وہ زمان آئے گا. کیا آئے گا زمان آئے گا. مثلا قرضہ 1 لاکھ اس نے دینے کا وعدہ کیا ہے اور موٹر سائیکل 2 لاکھ کی تھی, تو اقل کیا 1 لاکھ, تو اس پر زمان بھی کتنا 1 لاکھ, تو 1 لاکھ وہ ویسے ضائع ہو گئے امانت کے طور پر, اور 1 لاکھ اس پر آ گئے, وہ اگلے دن جب وہ قرضہ اس کو دے گا تو اب وہ قرضہ نہیں ہے, وہ اس उस कर्जा लेने वाले ही के पैसे हो गए क्योंकि उसके बदले इसने मोटरसाइकिल वसूल कर ली। सूरत समझ में आ गई। इमाती ने तो सिर्फ यह कहा कि मोटरसाइकिल हलाक हो गई तो इसको जो कर्जा है वो देना पड़ेगा, लेकिन मैंने तफसील बयान कर दी कि अकल को यहां फिर भी देखेंगे। तो मुसन्निफ ने क्यों तफसील बयान नहीं की कि बयान क्यों नहीं की कि अकल को देखेंगे और उतना ही जमान आएगा? कहते हैं इसलिए क्योंकि मुसन्निफ ने पीछे तफसील बयान कर दी थी कि जमान आता ही अकल का है, तो उसको दोबारा जिक्र नहीं किया। तो कहते हैं वालम अन रहना इन नमा यकून मजमून अन बिदैन मऊदी के रहन जो है वो मजमून होगा उस दैन के बदले जो इसका वादा किया गया था। इजाकान दैन मुतसावियन लिल कीमती औ अकल्ला जबकि दैन जो है उस रहन की कीमत के बराबर हो या उससे कमतर हो। अम्मा इजाकान अक्सरा हां अगर दैन क्या है कीमत से ज्यादा है फलाया कूनो मजमून अन बिदैनी बल बिल कीमती फिर वो मजमून बिदैनी होगा बल्कि कीमत का होगा। मसलन क्या सूरत बनेगी? दैन इसने लेना है 2 लाख और मोटरसाइकिल है 1 लाख की, तो मोटरसाइकिल इसके पास हलाक हो गई तो क्या इस पर जमान अब 2 लाख आएगा या एक कीमत के बराबर आएगा? कीमत के बराबर। नहीं तवज्जो, नहीं तवज्जो, थक गए लगता है। अच्छा क्या सूरत थी? देखो भाई अगर तो कर्जे का जो वादा किया है वो भी 1 लाख और मोटरसाइकिल भी जो रहन रखवाई वो भी कितनी की? 1 लाख। तो 1 लाख 1 लाख के बदले हो गया, लिहाजा इस पर 1 लाख जमान आएगा। अगले दिन जब वो देगा तो वो कर्जा नहीं है, वो दरअसल उसी कर्जा लेने वाले के पैसे हो गए मोटरसाइकिल के बदले। दूसरी सूरत के जो कर्जा है वो कम है और मोटरसाइकिल की कीमत ज्यादा है, मोटरसाइकिल 2 लाख की है और कर्जा उसने कितना मांगा है? 1 लाख का, तो इस पर जमान कितना आएगा? 1 लाख आएगा, तो लिहाजा वही कर्जा अगले दिन उसको दे देगा और वो उसी का हो गया। तीसरी सूरत के कीमत जो है वो कम है, कीमत कम है और देन ज्यादा, इसने देन मांग कर्जा मांगा है 1 लाख और मोटरसाइकिल है सिर्फ 50,000 की, तो अगले दिन फिर वो इस पर जमान 1 लाख आएगा या 50,000 आएगा? 50,000 आएगा भाई। तो इसको इन्होंने क्यों नहीं जिक्र किया? कहते हैं इसलिए क्योंकि पीछे वो तफसील जिक्र कर चुके थे। ये माने अम्मा इदाकान अक्सरा बाकी अगर देन ज्यादा हो तो फला यकूनु मजमूनन बिदैनी तो फिर वो रहन जो है मजमून बिदैनी होगा बल बिल कीमती वो मजमून बिल कीमत जो कम तर है वो जमान उस पर आएगा और वो कीमत है। वह इनमा लम यस्कुर हाजल किस्मा मातिन ने इस किस्म को जिक्र नहीं फरमाया। क्यों? कहते हैं लिअन्न ज़ाहिर अल्ला यकून दैनु अक्सर मिन कीमति रहनी, इसलिए क्योंकि जाहिर यह है कि दैन जो है वो रहन की कीमत से ज्यादा नहीं होगा। दैन जो है भाई देखिए रहन किस लिए लिया जाता है? ताकि दैन की वसूली हो सके, लिहाजा जाहिर सी बात है जो भी अपने पास रहन रखता है वो अमूमन दैन से ज्यादा का रहन रखता है, कम का रहन नहीं रखता। आप उसे 5 लाख मांग रहे हैं और बदले में कहते हैं ये मेरी मोटरसाइकिल है 20,000 वाली, ये अपने पास रहन के रख लो, कोई रखेगा? नहीं, बल्कि रहन अमूमन होता ही दैन से ज्यादा का है, इसलिए मुसन्निफ ने कम वाली सूरत को जिक्र नहीं किया। ये माना ले नजाहिर अल्लाह यकून दैन अक्सर मिन कीमती रहनी, इसलिए क्योंकि जाहिर यह है कि दैन जो है वो रहन की कीमत से ज्यादा नहीं होगा। वह इन कान आला सबील नुदरती और अगर दैन ज्यादा हुआ रहन की कीमत से आला सबील नुदरती, नुदरत नादिर से है, नादिर नादिर होना किसी चीज का कलील होना, अगर बर सबील किल्लत अगर रहन देन से कम हुआ, आपने 2 लाख कर्जा मांगा है और सिर्फ 20,000 वाली मोटरसाइकिल अपनी रहन रखवाना चाह रहे हो, तो ऐसा तो कभी कभार ही होगा, नादिर ही होगा जो इस पर राजी हो जाए। तो अगर ऐसा हो जाए फहुक्मुहु युअलमु मिम्मा सबका, तो उसका हुक्म तो माकबल से मालूम हो चुका है कि जमान सिर्फ कीमत का आएगा, सिर्फ 20,000 ही जमान आएगा, पूरे देन का जमान नहीं आएगा क्योंकि जो अकल है उसका जमान आता है। और 5 लाख देन है और 20,000 की मोटरसाइकिल उसने कबूल कर ली बतौर रहन के अपने पास, तो अकल क्या है? 20,000 تو وہی زمان آئے گا. تو کہتے ہیں اس کا حکم تو معلوم ہو چکا تھا ماں قبل سے, فاعتمد علی ذالک, تو مصنف نے اسی پر اعتماد کیا اور اس لیے انہوں نے اس تفصیل کو یہاں پر ذکر نہیں کیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.